السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله. اللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام: في الذين اعتزلوا القتال معه خذلوا الحق ولم ينصروا الباطل. درود پڑھیے محمد و آل محمد. خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے، تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. امیر المومنین علیہ السلام کا کلام نورانی نہج البلاغہ سے حکمت نمبر 17 کے ذیل میں آپ کی خدمت میں سرنامہ سخن قرار دیا ہے، جس میں امیر المومنین علیہ السلام کا فرمانا ہے: فی الذین اعتزلوا القتال، وہ لوگ جنہوں نے جنگ میں امیر المومنین کا ساتھ نہیں دیا، میدان جنگ سے نکل گئے اور علی علیہ السلام کو تنہا چھوڑ گئے، ان کے بارے میں فرمایا کہ خذل الحق ولم ینصر الباطل، حق کو انہوں نے تنہا چھوڑ دیا، حق سے پیچھے رہ گئے اور باطل کی مدد کو نہیں پہنچے. یہ جملہ اگرچہ بظاہر بہت مختصر سا ہے، آدھی سطر ہے، یہ نیم سطر کا جملہ ہے، لیکن اس کے اندر ایک بہت عظیم حقیقت و واقعیت کی عکاسی ہے. ایک بڑا طبقہ جو ہر زمانے میں رہا ہے اور خصوصاً امیر المومنین علیہ السلام کے زمانے میں، اس پورے طبقے کے اعمال، اس کا کردار، اس کی سوچ، اس کی حقیقت کو امیر المومنین علیہ السلام نے اس آدھے جملے کے اندر بیان فرمایا ہے. تاریخ ہمیں بہت سارے حقائق سے آگاہ کرتی ہے اور بہت سارے حقائق ایسے بھی ہیں جو تاریخ کی زبان سے منتقل نہیں ہو سکتے، مورخ اپنے قلم سے یا اپنے سخن سے ان حقائق کو اگلی نسلوں تک منتقل نہیں کر سکتے. چونکہ کسی حقیقت کو دوسروں تک منتقل کرنے کے لیے پہلے اس حقیقت کو پانا، اس کو دیکھنا، اس کو سمجھنا اور اس کی تہ تک پہنچنا ضروری ہے. بعض اوقات ایسے افراد، تاریخ دان، تاریخ لکھنے والے، جو واقعات کو صرف ایک رپورٹر کی حیثیت سے دیکھتے ہیں کہ روح زمین پر و روح منظر پر کیا ہو رہا ہے اور ظاہری پیش آنے والے اتفاقات اور حوادث کو ترتیب سے رقم کر دیتے ہیں، آنے والے لوگ اسے تاریخ سمجھ کر مشاہدہ کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں، لیکن تاریخ نقل کرنے والے یا ان مورخین کو اس روح منظر کا پس منظر معلوم نہیں ہوتا. وہ حقائق جو اس کے پیچھے کار فرما ہوتے ہیں وہ ان کی نظروں سے اوجھل ہوتے ہیں، ان حقائق کو دیکھنے کے لیے بصیرت کی ضرورت ہے۔ ایک رپورٹر، خبر نگار، نامہ نگار، ایک ظاہری مناظر کو دیکھنے والے انسان کو فقط بصر چاہیے تاکہ اسے یہ نظر آ جائے کہ کیا ہو رہا ہے اور کون کر رہا ہے۔ لیکن یہ دیکھنے کے لیے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کوئی کر رہا ہے، یہ کیوں کر رہا ہے، اس کا اصلی سبب کیا ہے، اس کا محرک کیا ہے، کیوں یہاں تک انسان پہنچایا کہ یہ عمل انجام دے رہا ہے۔ چند سال قبل ظاہراً 8-9 سال قبل کی بات ہے، یا اس سے بھی شاید بیشتر ہوگی میرے ذہن میں، یا کم تر بھی ہو سکتی ہے، تاریخ دقیق ذہن میں نہیں کہ کون سے سال کی، رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمی آغا خامنئی دامت ظلہ العالی نے محرم کے ایام کے قریب ایک بہت اہم موضوع خطیبان محرم، ذاکرین محرم اور عزاداران سید الشہداء علیہ السلام کے سامنے پیش کیا کہ اس موضوع کو اہل سخن و اہل قلم و اہل بیان اپنی اپنی توفیق اور اپنی اپنی طاقت کے مطابق مومنین تک پہنچائیں کہ یہ آج کا بہت ضروری موضوع ہے۔ رہبر معظم نے اس موضوع کا عنوان رکھا کربلا کی عبرتیں، عاشورہ کی عبرتیں، عبرتہا یہ عاشورہ یا عبرتہا یہ کربلا، اور کچھ اس کے رہنما اصول بھی بیان کیے، چونکہ کربلا کے کئی پہلو ہیں، واقعہ عاشورہ کے متعدد پہلو ہیں، اور عموماً رائج یہ ہو گیا ہے، روایت یہ بن گئی ہے، سنت اس پر قائم ہو گئی ہے کہ سال ہا سال سے، بلکہ صدیوں سے کہیں، اور نسل اندر نسل ایک ہی پہلو سے مسلسل کربلا کی طرف دیکھا جاتا ہے، اور صرف ایک پہلو مد نظر رہتا ہے، اور وہ فقط مصائب کا پہلو۔ کربلا میں کتنا ستم ہوا، کتنا ظلم ہوا اور کیسے ہوا، کربلا کے تمام تذکروں کے اندر مصائب کا پہلو ہمیشہ مد نظر ہے، پڑھنے والوں کے بھی اور سننے والوں کے بھی۔ اور آج ہم کربلا کا نام آتے ہی سب سے پہلے ہمارے ذہن میں جس چیز کا تصور ابھرتا ہے وہ مصائب ہیں، اور ایک درست پہلو ہے کربلا کے اندر وہ مصائب ڈھائے گئے، وہ ستم ڈھائے گئے، وہ مصائب اہل بیت کے اوپر نازل کیے گئے، تاریخ جس کا دوسرا نمونہ نہیں بتا سکتی۔ لیکن مصائب کے پہلو کے ساتھ ساتھ کربلا میں بہت سارے اور پہلو موجود ہیں۔ کربلا ایک بحر ہے، ایک سمندر ہے، جس طرح سمندر کے ہر کنارے پہ، ہر نقطے پہ کھڑے ہوں تو ایک نیا منظر نظر آتا ہے انسان کو، اسی طرح کربلا کے ساحل پہ جب انسان جائے، ہر نقطے پہ کھڑا ہو اس کو ایک نیا منظر کربلا کا نظر آئے گا۔ لیکن اگر آپ اپنی عادت بنا لیں کہ ہمیشہ ایک ہی نقطے پر کھڑے ہو کر آپ نے کئی سال تک سمندر کو یہیں سے دیکھنا ہے، ایک جیسا نظر آئے گا، اور اس کے دوسرے پہلو ہماری نظروں سے اوجھل ہو جائیں گے۔ کربلا کے ناشناختہ ہونے کے اسباب میں سے اور عوامل میں سے ایک سبب یہ ہے کہ ہمیں کربلا کا منظر دکھانے والے ایک پہلو مسلسل دکھاتے ہیں، تکرارن دکھاتے ہیں، مرارن دکھاتے ہیں، بار بار وہی پہلو۔ مثلا اگر فرض کر لیں ایک اشرائے محرم ہو رہا ہے، 10 دن ایک ہی پہلو کربلا کا تکرار ہوتا ہے، مصائب تکرار ہوتے ہیں، صرف شخصیات بدل جاتی ہیں، شہید بدل جاتا ہے، لیکن جو پہلو اس شہید کا ذکر کیا جاتا ہے وہ صرف یہی کہ ان پر ظلم کتنا ہوا، ان پر مصائب کتنے ڈھائے گئے۔ کبھی ذکر ہوتا ہے جناب عباس پر کتنے مصائب نازل ہوئے، کبھی ذکر کرتے ہیں ہم جناب علی اکبر پر کتنے مصائب نازل ہوئے، کبھی ذکر کرتے ہیں جناب علی اصغر پر کتنے مصائب نازل ہوئے۔ یعنی جن شخصیتوں پر مصائب نازل ہوئے وہ بدلتی رہتی ہیں، لیکن ان سب کے اوپر ایک ہی پہلو کی طرف توجہ ہوتی ہے کہ ان پر مصائب کتنے نازل ہوئے، اور اتنے مصائب تھے کہ ہم ان کی حقیقت کو درک نہیں کر سکتے، اس کی تہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ جو بیان کیا جاتا ہے مصائب، شاید وہ بہت ظاہر ہے، ان مصائب کا ظاہری پہلو ہے، ان مسائل کے اندر جو دردناک پہلو ہے شاید ابھی بشریت اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئی۔ لیکن عزیزان، رہبر معظم فرماتے ہیں کہ مصائب کے اس پہلو کے ساتھ ساتھ، یہ بھی ایک اہم پہلو ہے، لیکن کربلا ایک سمندر کی طرح ہے، ہزاروں پہلو کربلا کے موجود ہیں، ہزاروں ساحل کربلا کے موجود ہیں۔ آپ مصائب کے پہلو کے ساتھ ذرا نگاہ کر کے دیکھیں، آپ کو فضائل کا پہلو بھی نظر آئے گا۔ یہی ہستیاں، یہی شخصیات جن کے اوپر مصائب بہت نازل ہوئے ہیں، ان کے اندر فضائل بھی بڑے عالی شان موجود ہیں۔ کربلا میں آپ کو پاکیزہ ترین کردار بھی نظر آئیں گے، کردار ایک الگ پہلو ہے۔ کربلا میں آپ کو معارف نظر آئیں گے، کربلا میں آپ کو الوہیت و توحید نظر آئے گی، کربلا میں آپ کو مجسم دین نظر آئے گا، اور اس کے مقابل میں کربلا میں شیاطین نظر آئیں گے، کربلا میں ابلیس نظر آئے گا، کربلا میں فرعون نظر آئے گا، کربلا میں تمام، ایک طرف، دوسری طرف تصویر کے دوسرے رخ پر تمام پلیدی نظر آئے گی، کہ پستی نظر آئے گی، جہاں تک انسان پست ہو سکتا ہے وہ ساری پستی ہمیں کربلا میں نظر آئے گی۔ یہ سب پہلو کربلا کے اندر ہیں، لیکن ایک اہم پہلو جو رہبر معظم نے بیان فرمایا وہ یہ کہ کربلا میں ایک عبرت کا پہلو ہے۔ یہی نہیں ہے جن کی طرف میں نے چند اشارہ کیا، یہ اشارے کے طور پر تھا، نمونے کے طور پر یہ ایک چند پہلو ہے، ورنہ شاید اگر کوئی محقق تجزیہ شروع کر دے کربلا کے مختلف پہلوؤں کا، اور فرامین ائمہ ہدا میں سے اور بالخصوص سید الشہداء علیہ السلام کے کلام نورانی سے اگر استفادہ کریں تو ہزاروں پہلو کلام سید الشہداء سے نکلتے ہیں۔ ایک پہلو رہبر معظم نے بیان فرمایا کہ ذاکرین و خطباء ان مجالے سے سید الشہداء کے اندر عبرت کا پہلو بیان کریں کہ کربلا میدان عبرت بھی ہے۔ عبرت اس عنوان سے کہ یہ جتنے بھی مارنے والے کربلا میں تھے ان میں کافر کوئی بھی نہیں تھا، منکر خدا کوئی بھی نہیں تھا، منکر رسالت رسول کوئی نہیں تھا، منکر خاتمیت رسول کوئی بھی نہیں تھا، منکر قرآن کوئی بھی نہیں تھا۔ بے دین ضرور ہوں گے، بد عمل ضرور تھے، بے دین سے مراد بد دین، یعنی مسلمان ہوتے ہوئے اسلام کی تعلیمات پر عمل نہیں کر رہے تھے، ان کا حق ادا نہیں کر رہے تھے، بد اخلاق تھے، بد عمل تھے، بد کردار تھے، لیکن ایمان اللہ پر تھا ان کا، ایمان قیامت پر تھا ان کا، ایمان قرآن پر تھا ان کا، ایمان رسالت پر تھا ان کا، اسلام کی بنیادی تعلیمات کو مانتے تھے اگرچہ عمل نہ کرتے ہوں۔ عبرت یہ ہے، اور انہیں معلوم بھی تھا کہ سید الشہداء علیہ السلام کون ہے، کس ہستی کو ہم مار رہے ہیں، یہ کون سا خاندان ہے، ان کا مقام کیا ہے، ان کی فضیلت کیا ہے، ان کی منزلت کیا ہے، انہیں اللہ تعالیٰ نے کیا منزلت عظیم عطا فرمائی، یہ بھی مانتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سید الشہداء کا رابطہ، اہل بیت کا رابطہ، اور کلام نورانی رسول اللہ میں اہل بیت اور خصوصاً سید الشہداء کی فضیلت و مقام، اس سے بھی آشنا تھے، سنا ہوا تھا انہوں نے، سب کچھ جانتے ہوئے بہت دقیق آشنا لوگ تھے۔ سب سے زیادہ قریب ترین معرفت رکھنے والا فرد سید الشہداء علیہ السلام کی شمر تھا، اور عمر سعد جو سب سے بہترین معرفت رکھتے تھے، جانتے تھے یہ کون ہے. لیکن سوال یہ ہے، عبرت یہ ہے عزیزان، کہ کیا ہوا، کیا اتفاق رونما ہوا، کیا سانحہ پیش آیا، ان بظاہر مسلمانوں کو کیا ہوا کہ جس ہستی کو جانتے ہیں، جس معصوم کو پہچانتے ہیں، جس مقام و منزلت سے آگاہ ہیں، اسی کو آ کر قتل کیا، اسی کو مارنے آئے اور بے دردی کے ساتھ شہید کیا. جتنا ظلم ڈھا سکتے تھے انہوں نے کیا، جو نہیں کیا وہ ان کی قدرت میں نہیں تھا، اس سے آگے کر نہیں سکتے تھے، ورنہ جو ممکن تھا ان کے لیے وہ سب انہوں نے انجام دیا. عبرت یہ ہے کہ کیوں ایسے ہوا، کیوں یہ لوگ جو بظاہر مسلمان تھے اتنی پستی بھی کیوں آ گئے، کس چیز نے ان کو اتنا پست بنا دیا. یہ عبرت کا پہلو کربلا کے اندر موجود ہے، اور یہ عبرت کا پہلو صرف کربلا کے اندر نہیں بلکہ پوری تاریخ کے اندر موجود ہے. امیر المومنین علیہ السلام نے بارہا اپنی امت کو، اپنے پیروکاروں کو متوجہ کیا، عبرت حاصل کرو، فاعتبروا، قرآن نے بھی کہا عبرت حاصل کرو، فاعتبروا، فاعتبروا یعنی عبرت حاصل کرو. حضرت نے فرمایا کہ اندھی ہو جائے وہ آنکھ، امیر المومنین کا فرمان ہے، اندھی ہو جائے وہ آنکھ جو کسی ماجرا سے، کسی واقعہ سے، کسی حادثے سے عبرت نہیں لیتی. اور خود تاریخ سے عبرتیں لے کر بتائیں کہ یہ عبرت ہے تاریخی، عبرتہا یہ تاریخی، تاریخی عبرتیں کیا ہیں. عبرت سے مراد، ذرا لفظ واضح ہو جائے تاکہ معلوم ہو جائے ہم کیا عرض کرنا چاہ رہے ہو، کیا آپ کو توجہ کرنی ہے اس کی طرف. عبرت عبور سے ہے، لفظ عبور سے عبرت بنا ہے، تعبیر زیادہ آپ استعمال کرتے ہیں، عبور سے بھی زیادہ تعبیر کا لفظ استعمال کرتے ہیں. روز رات کو خواب دیکھتے ہیں، صبح اٹھ کے اس کی تعبیر یا کرتے ہیں یا کرواتے ہیں. تعبیر، عبرت، عبور، اعتبار، یہ ایک ہی خاندان سے یا ایک ہی بنیاد سے بنے ہیں یہ الفاظ. عبرت کا مطلب بھی عبور کرنا ہی ہے، عبور کرنا یعنی ایک جگہ سے گزر جانا، رکنا نہ اس پر، وہاں سے گزر کے کسی دوسری طرف چلے جانا. جس طرح ہم عبور کرتے ہیں، راستے سے عبور کرتے ہیں، ایک جگہ سے جاتے ہیں، راستے سے عبور کر کے دوسری طرف چلے جاتے ہیں. یہ سڑک عبور کرنا، پل عبور کرنا، نہر عبور کرنا، دریا عبور کرنا، فاصلہ عبور کرنا، یعنی وہ فاصلہ جو آپ طے کرتے ہیں، رکتے نہیں، گزر جاتے ہیں، جس سے وہاں رکتے نہیں، اس نہ رکنے کو اور مسلسل اس کو طے کر لینے کو عبور کہتے ہیں. عبرت تاریخ کو پڑھ کر، تاریخ کے حقائق سے آشنا ہو کر، تاریخ کے پس منظر سے واقف ہو کر، پھر اس تاریخ سے گزر جانا، وہاں نہ رکنا اور گزر کر آ جانا اپنے زمانے میں، آ جانا اپنے دور میں، آ جانا اپنی زندگی میں، آ جائے اپنے ماحول میں. تاریخ سے، تاریخ کی حقیقت کو سمجھ کر، تاریخ کے پیغام کو سن کر، تاریخی ماجرا کی حقیقت کو دیکھ کر، پھر آپ گزر آئیں، رکے نہیں، اور رک گزر کر اپنے زمانے میں آ جائیں، اپنے دور میں آ جائیں، اپنے آپ میں آ جائیں، اپنی زندگیوں میں آ جائیں، اور جو کچھ تاریخ میں دیکھا ہے اس کو آئینہ قرار دے کر، اور اپنا ماحول، اپنی زندگی، اپنا کردار، اپنا کریکٹر، اپنا ماحول معاشرہ، اپنی امت، اپنا ملک، اپنا سب کچھ اس آئینے کے اندر دیکھیں کہ یہ تاریخ کا آئینہ میرے دور کی تصویر مجھے کیا دکھا رہا ہے. تاریخ کے آئینے میں اپنا دور دیکھنا، اس کو عبرت کہتے ہیں. یعنی تاریخ کو پڑھنا، تاریخ کو سمجھنا، تاریخ کا تجزیہ اور تحلیل کرنا، تاریخی حقائق سے آشنا ہونا اور پھر گزر آنا وہاں سے، تاریخ سے اتنا گزرے کہ اپنے زمانے میں آ جائیں۔ بس کربلا سے عبرت اگر لینی ہے آپ کو، کربلا سے عبرت کا مطلب یہ کہ پہلے کربلا کو خوب سمجھیں، خوب سمجھیں کربلا کو، کربلا کے پس منظر میں جائیں، کربلا کی گہرائی میں جائیں، کربلا کے ماجرا کا احاطہ کریں، غور کریں، فکر کریں، اور اس غور و فکر کے بعد جو منظر سامنے آئے اسے لے کر، اسے محفوظ لے کر، اسے محفوظ کر کے گزر آئیں۔ کربلا سے گزر کر 1400 سال کا یہ زمانہ طے کریں، سفر زمانی کریں و سفر زمینی کریں اور اپنے دور میں آ جائیں، اور جو کچھ کربلا میں دیکھا ہے، جو کچھ کربلا میں سمجھا ہے، جو منظر کربلا میں نظر آیا ہے، اس منظر کو آئینہ بنا لیں۔ آئینہ بنا کر پھر اپنی تصویر، اپنا زمانہ، اپنا ماحول، اپنے ارد گرد رہنے والے اور اپنا ہر چیز اس آئینے کے اندر دیکھیں۔ اگر یہ کام ہم نے کیا، اس کا مطلب یہ کہ ہم تاریخ سے عبرت لے رہے ہیں۔ اگر یہ کام نہ کیا ہم نے، اگر یہ نہ کیا ہم نے، اس کا مطلب تاریخ ہمارے لیے صرف قصہ ہے، ہم قصہ تاریخ سن رہے ہیں، حقیقت تاریخ سے آشنا نہیں ہو رہے۔ پہلے قدم کے طور پر ہمیں کربلا کو سمجھنا ہے عبرت لینے کے لیے۔ رب المعظم کا فرمانا ہے کہ ذاکرین و سخنرانان و خطباء و اہل منبر، ان کے اوپر لازم ہے، فرض ہے، واجب ہے کہ وہ کربلا کی عبرتیں بیان کریں، یعنی کربلا کے حقائق کو شفاف آئینے کی طرح روشن کریں، تاکہ اتنے شفاف ہو جائیں جن کے آئینے میں آج کا انسان اپنی تصویر دیکھ سکے، آج کا انسان اپنے ماحول کو دیکھ سکے، آج کا انسان اپنے معاشرے کو دیکھ سکے، فرد فرد ہم میں سے دیکھ سکے کہ میں کربلا کے منظر میں کہاں کھڑا ہوں۔ لیکن اگر فقط بیان کرنے والا قصہ بیان کریں اور سننے والے فقط سنتے رہیں، یہ قصہ ہزار سال بیان کیا جاتا رہے، کئی ہزار سال بیان کیا جاتا رہے، اور اس میں، اس آئینے میں انسان اپنے آپ کو نہ دیکھے، کربلا سے عبرت نہیں لی ہم نے۔ اور یہ قرآن مجید میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے یہ قانون عملی کیا ہے۔ پروردگار نے سابقہ امتیں جتنی بنائی تھیں ان میں سے کچھ کو چنا نمونے کے طور پر، ساری نہ، اور ان امتوں کے کچھ واقعات، اہم واقعات، ان کو کتاب آسمانی اپنے کلام کے اندر جز بنا دیا۔ بنی اسرائیل کا قصہ، عاد و ثمود کا قصہ، قوم لوط کا قصہ، قوم نوح کا قصہ، انبیاء کا قصہ، مختلف معاشروں کا قصہ، ان کے اندر رونما ہونے والے اہم ترین واقعات و اتفاقات، بعض خوشگوار و بعض ناگوار، وہ سب کے سب خداوند تبارک و تعالیٰ نے اپنی آسمانی کتاب اور اپنے جاویدانی کلام کے اندر ذکر فرما دیے۔ کیوں فرما دیے؟ اس لیے نہیں فرمایا کہ عاد و ثمود کے نام لینے سے آپ صرف ثواب کماتے رہیں۔ عاد و ثمود قومیں ہیں دو، اصحاب ایکا، اصحاب اخدود، اصحاب کاف، اصحاب اخدان، خب یہ سب کے سب الفاظ ہیں، یہ سب کے سب طبقات ہیں، یہ سب کے سب لوگ ہیں، ان کا ذکر قرآن نے کیا، یعنی یہ آئینے ہیں تمہارے سامنے، یہ ان کا کردار تھا، یہ ان کا رول تھا، یہ ان کا عمل تھا، یہ ان کا کریکٹر تھا، یہ ان کی زندگیاں تھیں، یہ ان کی سوچیں تھیں، یہ ان کی کارکردگی تھی جو ہم نے آئینہ بنا کے تمہارے سامنے رکھ دی ہے۔ اس آئینے کے اندر اپنے آپ کو دیکھو۔ بنی اسرائیل و یہود ایک آئینہ ہے، شفاف کر کے خداوند تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بنی اسرائیل کا آئینہ پیروان قرآن کے سامنے رکھ دیا۔ اس آئینے میں اپنے آپ کو دیکھو کہ تم کہاں کھڑے ہو اس وقت، کہاں کھڑے ہو تم اس وقت، اور اگر انسان کو نظر آ جائے، آئینہ تاریخ میں اپنی تصویر نظر آ جائے اور اپنا مقام اسے سمجھ میں آ جائے، میں کہاں کھڑا ہوں، اس نے تاریخ سے کچھ لے لیا ہے، لیکن اگر یہ تصویر اسے نظر نہیں آتی اس کا مطلب یہ کہ اس نے تاریخ کو قصہ سمجھ کے سن کے، اور ان لوگوں کی طرح ہے جنہوں نے جنہیں قرآن بتایا گیا انہوں نے کہا سمعنا، ہم نے سن لیا، وہ اسینا اور ہم نے اس کو ٹھکرا دیا، سن کے ٹھکرا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آسمانی کتابیں نازل کی اور تم نے یہ کتابیں پشت پہ ڈال دیں، وراء ظہورکم، تم نے یہ کتابیں پس پشت ڈال دی۔ پس پشت اس بات کو ڈالتے ہیں جس بات سے انسان کوئی نتیجہ نہ لے، یا والدین بتاتے ہیں جوانوں کو گھر میں بٹھا کر، باپ، والد، بزرگ، دادا، نانا، کوئی بڑا گھر کا سینئر رکن چھوٹے جوان کو جو لاپرواہ ہے، جو سنجیدہ نہیں، پڑھائی میں سنجیدہ نہیں ہے، کاروبار میں سنجیدہ نہیں ہے، گھریلو معاملات میں سنجیدہ نہیں ہے، احساس ذمہ داری نہیں کرتا، بڑا بزرگ بیٹھ کر اس کو سمجھاتا ہے اور یہ سنتا رہتا ہے، اور سن کر پھر گھڑی دیکھ کے کہتا ہے میرے جانے کا ٹائم ہو گیا، گھڑی دیکھ کر کہتا ہے ابھی فلاں چیز کا ٹائم ہو گیا۔ اس بزرگ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میں نے جو بولا تھا اس نے حاصل نہیں کیا، میری بات ہوا منصورہ ہو گئی، ہوا میں پھیل گئی، اس کے کان میں نہیں گئی۔ اس کو کہتے ہیں سمعنا و اسینا، یعنی ہم نے سنی اور ٹھکرا دی، ہم نے سنی اور جھٹلا دی۔ جنہوں نے دین جھٹلایا یہ وہ لوگ نہیں تھے جنہوں نے سنا ہی نہیں تھا، جھٹلانا اس کو کہتے ہیں کہ پہلے سن لے، سننے کے بعد جھٹلایا جاتا ہے، سننے کے بعد ٹھکرایا جاتا ہے۔ قرآن مجید کا فرمانا ہے انہوں نے سنا، خوب سنا، اور سن کر اس کو ٹھکرا دیا۔ ٹھکرانے سے مراد یہ نہیں کہا یہ کلام خدا نہیں ہے، مثلا وہ جوان جو اپنے والد کی بات نہیں سنتا، جو اپنی ماں کی بات نہیں سنتا، جو اپنے بزرگ کی بات نہیں سنتا، ان کو یہ نہیں کہتا کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، یہ نہیں کہتا، اس کا رویہ بتاتا ہے کہ اس نے سن کر ٹھکرا دیا، کیونکہ ان کے کلام سے اس نے کوئی نصیحت لی نہیں، کوئی واز لیا نہیں، کوئی چیز اس نے دریافت نہیں کی، کوئی سبق سیکھا نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا سن کر اس نے ٹھکرا دیا، نظر انداز کر دیا، اس کو ٹھکرانا کہیں گے۔ قرآن مجید نے اس کو کہا یہ پائمال کرنا ہے، یعنی قرآنی آسمانی کتابیں، قرآنی تعلیمات، سنت رسول اللہ، ائمہ خدا کی تعلیمات، یہ تم نے لی سمینا، اور پھر ایک ایک کر کے اس کو ٹھکرا دیا۔ کربلا ٹھکرانا ہو جائے گا، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کربلا سنی اور کربلا سن کر ٹھکرا دی، کربلا سن کر اس کو جھٹلا دیا، عاشورا سن کر اس کو تکذیب کر دی، معاذ اللہ، کیوں تکذیب کر دی؟ چونکہ کربلا سے کچھ لیا نہیں، حاصل نہیں کیا، فقط سنا کربلا کو، سال ہر سال سنا لیکن اس سے کچھ لیا نہیں۔ یہ تاریخ کا اہم ترین باب ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے زمانے کو آئینہ بنایا، جو کچھ امیر المومنین کے ساتھ بیتا، چونکہ ان حالات کو تاریخ لکھنے والا مورخ نہیں سمجھ سکتا، وہ ظاہراً دیکھ سکتا ہے۔ مثلا بہت ساروں نے لکھا جنگ جمل ہوئی امیر المومنین کے زمانے میں، اتنے لوگ ادھر تھے، اتنے لوگ ادھر تھے، اتنے ادھر سے مارے گئے، اتنے ادھر سے مارے گئے، یہ تاریخوں کے اندر موجود ہے، لیکن وہ واقعات، وہ حقائق، وہ پس منظر، وہ راز، وہ سر، وہ بنیاد جو امیر المومنین کے علم میں تھی، جو امیر المومنین کی بصیرت جن چیزوں کو دیکھ رہی تھی، ایک تاریخ نگار ہرگز ان کو نہیں دیکھ رہا تھا۔ انہیں یہ معلوم تھا کہ جنگ جمل میں جمل تھا، جنگ جمل میں اونٹ تھا، انہوں نے یہ لکھا جنگ جمل میں اصحاب جمل تھے، اونٹ کے پیروکار تھے، لیکن تاریخ نگار کو یہ نہیں معلوم کہ کس طرح یہ ماجرا رونما ہوا کہ بہترین لوگ امت رسول اللہ، صحابہ رسول اللہ، وہ کیوں اپنے خلیفہ، اپنے حاکم اور امام وقت کے خلاف شمشیر نکل کر میدان میں آ گئے، تاریخ نگار کو یہ حقائق معلوم نہیں ہے۔ ان حقائق کو دیکھنے کے لیے بصیرت کی ضرورت ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کے زمانے میں جو کچھ ہوا، حضرت نے اسے آئینہ بنایا، آئینہ بنا کر ہمارے سامنے پیش کیا تاکہ آنے والے اس آئینے میں اپنی تصویریں دیکھتے رہیں۔ علی کے پیروکار بالخصوص امیر المومنین کو امام ماننے والے، وصی رسول ماننے والے، جانشین رسول اللہ ماننے والے اس آئینے کے اندر اپنی تصاویر دیکھتے رہیں۔ کیا تصویر ہے اپنی؟ نہج البلاغہ کے خطبے در حقیقت وہ آئینہ ہے جو امیر المومنین ہمیں دکھا رہے ہیں کہ دیکھو میرے دور میں یہ ہو رہا تھا اور اس وجہ سے ہو رہا تھا، یہ آئینہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس آئینے میں دیکھو تم کیا ہو۔ حضرت نے مختلف طبقات کا ذکر فرمایا ہے نہج البلاغہ کے اندر، ان طبقات کو ہم مفصل طور پر بحث کر چکے ہیں، بیان کر چکے ہیں، ایک توفیق میں اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمائی تھی اور اب اگر مزید توفیق شامل حال ہوتی ہے اور وہ کتابی شکل میں وہ تمام مطالب آپ کی خدمت پہ پہنچ آئیں۔ ایک بات کی تھی ناصران و ناصوران در حکومت علی علیہ السلام، علی علیہ السلام کے زمانے میں ناصر اور ناصور، ناصر مددگار کو کہتے ہیں، ناصور اس پھوڑے کو کہتے ہیں جو ٹھیک نہیں ہوتا، انسان کے بدن میں کسی جگہ نکل آتا ہے اور اس میں پیپ پڑ جاتی ہے، پھر کبھی ٹھیک نہیں ہوتا، مسلسل رستہ رہتا ہے، مسلسل تکلیف دیتا رہتا ہے انسان کو، اس پھوڑے کو ناصور کہتے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ تھے جو امیر المومنین کے ناصر تھے، کچھ ایسے لوگ تھے جو امیر المومنین کے لیے ناصور بن گئے۔ ناصر بھی ساتھ ہوتا ہے انسان کے، ناصور بھی ساتھ ہوتا ہے۔ ناصور وہ نہیں ہوتا جو دیوار میں جو پھوڑا نکلا ہوا ہو، وہ میرا ناصور نہیں ہے، میرا ناصور وہ ہوگا جو میرے جسم پہ پھوڑا نکلے گا، جو اپنے جسم پہ پھوڑا ہوتا ہے وہ ناصور ہوتا ہے، جو باہر کسی کے گھر میں بیٹھا ہو وہ میرا ناصور، اس گھر کے لیے ناصور ہوگا۔ ہر گھر میں بہت سارے افراد رہ رہے ہوتے ہیں، کچھ افراد ہوتے ہیں اس فیملی کے ناصر ہوتے ہیں، جو کما کے لاتے ہیں، جو محنت کرتے ہیں، جو مزدوری کرتے ہیں، جو تھکتے ہیں، زحمتیں اٹھاتے ہیں، خستہ ہوتے ہیں، یہ ناصر ہیں خاندان کے، کوئی نہ کوئی شعبہ گھر کا انہوں نے سنبھالا ہوا ہے۔ اور کچھ ہوتے ہیں گھر کے اندر ناصور، ناصور کو کیا ہوتا ہے، تمام فیملی کے لیے، تمام خاندان کے لیے تکلیف کا باعث ہیں، ان کے کردار، ان کی عادات، ان کے طور طریقے، ان کے اخلاقیات کی وجہ سے ہمیشہ خاندان کا سر جھکا رہتا ہے، ہمیشہ خاندان دوسروں کے سامنے شرمندہ رہتا ہے، تکلیف میں رہتا ہے کہ یہ عضو ہمارے گھر کے اندر موجود ہے، یہ مرد موجود ہے، یہ جوان موجود ہے، یہ عورت موجود ہے، یہ لڑکی موجود ہے، یہ رشتہ دار ہمارا ہے، لیکن ہے ناصور ہمارے لیے، تکلیف دہ عنصر بن گیا ہمارے لیے۔ امیر المومنین کے ساتھ نہ مقابلے میں، مقابلے والے الگ لوگ تھے، امیر المومنین کے ساتھ کچھ ناصر تھے اور کچھ ناصور۔ امیر المومنین نے دونوں کا ذکر کیا، فرمایا یہ میرے ناصران ہیں اور یہ ناصوران ہیں میرے۔ کئی طبقات کا امیر المومنین نے ذکر فرمایا، ایک فرمایا کہ میں نے جو ہی حکومت سنبھالی میرے مقابلے میں فوراً تین طبقات پیدا ہو گئے، نکل کے سامنے آ گئے، قاسطین، مارقین، ناقصین۔ ناقصین بیعت توڑنے والے، جنہوں نے بیعت کر کے بیعت توڑ دی۔ مارقین جو امیر المومنین کا ساتھ چھوڑ کے دین بھی چھوڑ گئے، خوارج۔ قاسطین یعنی ظالمین، جنہوں نے امیر المومنین پر ظلم ڈھانا شروع کر دیا۔ یہ تین طبقات نہج البلاغہ کے تیسرے خطبے میں حضرت نے ان کا ذکر فرمایا ہے کہ فلما نہضت بالامر، جو ہی میں نے زمام خلافت سنبھالی، ناقصین بیعت شکن میرے سامنے آ گئے، خوارج میرے سامنے آ گئے، اور ظالمین میرے سامنے آ گئے، مقابلے میں آ گئے۔ لیکن یہ تین طبقات نہیں تھے، بہت سارے طبقات امیر المومنین کے زمانے میں تھے۔ ان طبقات میں سے ایک طبقہ جس کا ذکر حضرت اس حکمت میں فرما رہے ہیں، نہج البلاغہ کی تیسرا حصہ نہج البلاغہ کا، حکمت نمبر 17 اس نسخے کی ترتیب کے مطابق جو مرحوم مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ کا ترجمہ ہے اس ترتیب کے مطابق، چونکہ نہج البلاغہ کے خطبات اور مکتوبات اور کلمات قصار اور حکمتوں کی ترتیب میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے، ایک عد شمارے کا یا ایک دو شماروں کا فرق ہے، کچھ نسخے ایسے ہیں جن میں شمارہ نمبر آگے پیچھے ہے، ممکن ہے یہ 17 نمبر نہ ہو، ممکن ہے 18 نمبر حکمت ہو، یا ممکن ہے 16 نمبر حکمت ہو۔ حضرت نے یہ طبقہ یہاں پر آ کر اس حکمت میں مختصر ترین الفاظ کے ساتھ بیان فرمایا، اس وجہ سے ان حکمتوں کو کہتے ہیں یہ کلمات قصار ہیں، یعنی مختصر فارمولے ہیں جو امیر المومنین نے انسان کی ہدایت کے لیے بیان فرمائے ہیں۔ ہر حکمت کے اندر انسانی زندگی کا ایک پہلو بیان فرمایا۔ حکمت نمبر 17 کے اندر ایک طبقے کو حضرت متعارف کر رہے ہیں اپنے مخاطبین کے لیے کہ کچھ لوگ ایسے تھے میرے زمانے میں، اور یہی لوگ جو میرے زمانے میں تھے ان کو حضرت آئینہ بنا کر ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ تم اس آئینے میں خود کو دیکھو کہ کیا انہی میں سے تو نہیں ہو کہیں، یا اپنے ارد گرد دیکھو آیا آپ کو اپنے زمانے میں اپنے ارد گرد کے لوگوں میں یہ لوگ نظر آتے ہیں یا نظر نہیں آتے، یعنی ناقصین اپنے زمانے میں دیکھو، قاسطین اپنے زمانے میں دیکھو، مارقین اپنے زمانے میں دیکھو۔ لیکن یہاں ایک چوتھا طبقہ امیر المومنین متعارف کروا رہے ہیں جو ناقصین میں سے بھی نہیں، جو مارقین میں سے بھی نہیں، اور جو قاسطین میں سے نہیں، ظالموں میں سے نہیں، یعنی نہ شامی ہے نہ نہروانی ہے اور نہ ہی جملی ہیں، چوتھا طبقہ ہے جس کو حضرت نے یہاں پر ذکر کیا۔ البتہ یہ کردار نہج البلاغہ کے اور خطبات میں بھی بیان کیے ہیں کہ میں جہاں تک ضرورت ہو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں گا کہ کون کون سے کردار تھے جن کا نام امیر المومنین نے لیا ہے، کون سا طبقہ ہے، ان کی خصوصیت ذکر فرمائی۔ فرمایا یہ وہ گروہ ہے جنہوں نے حق کو تنہا چھوڑ دیا، حق سے پیچھے رہ گئے اور باطل کی نصرت کو نہیں پہنچ سکے، حق سے پیچھے رہ گئے اور باطل کے مددگار نہیں بنے۔ کیوں نہیں بنے؟ اس لیے کہ یہ اپنے آپ کو بہت دیندار سمجھتے تھے، شدت دینداری نے ان کو حق سے دور کر دیا، اس اتنے دیندار تھے، اتنے دین کے حامی اور دین کے پابند کہ دین کی پابندی نے ان کو دین سے دور کر دیا، اور باطل کے مددگار بھی نہیں بنے، باطل کی بھی کھل کر انہوں نے حمایت اور نصرت نہیں کی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، انہیں نہ خدا ملا نہ صنم ملا، خسرت دنیا ول آخرہ، جن کی دنیا بھی برباد جن کی آخرت بھی برباد۔ جو حق کے حامی نہیں بنے، حق کے ناصر نہیں بنے، باطل کی مدد کو بھی نہیں پہنچے، پچیدہ طبقہ ہے۔ ذرا کچھ لوگ تھے جو بظاہر زہد اختیار کیا ہوا تھا انہوں نے، تقوی اختیار کیا ہوا تھا انہوں نے، اور اپنے زہد کے تقاضے کے مطابق امیر المومنین کے ساتھ نہیں آئے، اس دینداری نے ان کو روک لیا اور نہیں آئے۔ تذکرہ ہوگا انشاءاللہ ان کرداروں کا کہ کون کون تھے، اور امیر المومنین نے ان کا نام بھی لیا، بعض کا جن کا امیر المومنین نے نام لیا وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیا جائے گا، ویسے کچھ ایسے بھی ہیں جن کا حضرت نے نام نہیں لیا۔ پہلے اس حدیث کے جو الفاظ ہیں حدیث نورانی کے، وہ ذرا سمجھ لیں تاکہ بصیرت کے ساتھ ہم کلام مولا کو دیکھ سکیں، آئینہ شفاف ہو جائے تاکہ تصویر صحیح نظر آئے، اس کے اوپر کسی قسم کا ابہام نہ رہے۔ وہ آئینہ دیکھنے سے پہلے ایک دفعہ صاف کر لیا کریں، ٹشو لے کر یا آئینہ صاف کرنے کا لیکوئڈ ڈال کے اس کو صاف کر لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ داغ آئینے پہ ہو اور آپ سمجھ رہے ہو کہ آپ کے چہرے پہ ہے، پہلے آئینہ صاف کر لیا کریں، پہلے ہم دیکھیں گے اس کلام نورانی میں حضرت کیا فرما رہے ہیں. الفاظ یہ ہیں، مختصر ترین ہے، یہ آپ حفظ کر سکتے ہیں، یہ حکمتیں چھوٹی 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 قرآن صورتوں کی طرح کہ حفظ کے لیے ان کو حفظ کر لیں، ازبر کر لیں ان کو. اسی طرح یہ حکمتیں بھی اکثر مومنین کو حفظ ہونی چاہیے، ان کے سائن بورڈ بنانے چاہیے، ان کی فریم بنانے چاہیے، ان کو گھروں کے اندر اویزاں کریں، اپنے آپ کو صبح و شام مائیں ان کو تلفظ کریں، بچوں کو سکھائیں، ان حکمتوں کی زبان میں ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کیا کریں، ان کو محاورے بنا لیں اپنی زندگی کے، ان محاوروں کے ساتھ گفتگو کیا کریں، ہم سوچا کریں ان محاوروں کے تحت ہم، کہ دین ہمارا محاورہ بن جائے. بہت مختصر ہے، خذل الحق ولم ينصر الباطل، حق کو خذل کیا انہوں نے اور باطل کی نصرت نہیں کی. خذل الحق خے زال لام واو، حق وہ معلوم ہے آپ کو، ینصر ولا ینصر الباطل، باطل کے ناصر نہیں بنے. یہ دو لفظ آپ کی خدمت کے، مجموعاً چار لفظ ہیں اس حکمت کے اندر، خذل، حق، نصرت اور باطل. حق و باطل، خذل اور نصرت، حق و باطل آپس میں ایک دوسرے کے مقابل ہیں، اور نصرت اور خذل ایک دوسرے کے بالمقابل ہیں. حضرت نے فرمایا کہ یہ وہ طبقہ ہے جنہوں نے حق کو خذل کیا اور باطل کی نصرت نہیں کی. ہمیں یہ چار چیزیں ہی سمجھنی ہیں، حق، باطل، خذل اور نصرت. خذل لغت میں، عربی زبان میں، توجہ فرمائیے، لطائف ہیں عربی زبان کے اور ان حکمتوں کے اندر، قرآن میں بھی، نہج البلاغہ میں بھی، کلام معصومین میں بھی لطافتیں ہیں، ان لطافتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. لطیف اذہان میں یہ لطافتیں آ جاتی ہیں، موٹے ذہن میں لطیف بات نہیں آتی، موٹے ذہن میں موٹی چیز آتی ہے، لطیف بات، لطیفے کو لطیفہ اسی وجہ سے کہتے ہیں نا، چونکہ اس میں ایک لطیف نقطہ ہوتا ہے، بڑا باریک ظریف نقطہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہنسی آتی ہے انسان کو. لطیفہ اسی وجہ سے لطیفہ، جس جوک جس کو کہتے ہیں ہم، لطیفہ جوک کو نہیں کہتے، لطیفہ لطیف بات کو کہتے ہیں جس کے اندر بہت لطیف پہلو موجود ہو، ایسا طنز جس کے اندر لطافت موجود ہو اس کو کہتے ہیں یہ لطیفہ ہے، چونکہ بہت نازک نقطہ اس کے اندر ہوتا ہے اور لطیف ذہن والا ہی سمجھتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں، لطیفہ سناؤ وہ حیرت سے منہ دیکھتے رہتے ہیں، لوگ ہنس کیوں رہے ہیں، کیونکہ اس کے پلے کوئی بات نہیں پڑی. بعد میں کسی سے وہ پوچھتا ہے کہ یہ ہنس کیوں رہے تھے لوگ، جب وہ بتائیں تو وہاں چوک میں اس کو ہنسی آ جاتی ہے. پھر جا کے قرآنی آیات کے اندر لطافتیں ہیں، کلام معصومین میں لطافتیں، خصوصاً کلام امیر المومنین کے امیر، امیر علیہ السلام فقط مومنین کے امیر نہیں بلکہ کلام کے بھی امیر ہیں، امیر سخن ہیں، امیر کلام بھی ہیں. سید رضی نے یہ چنا ہے، یہ انتخاب کیا ہے، یہ کلام وہ کلام جو لطافت کے لحاظ سے اور بلاغت کے لحاظ سے اعلیٰ ترین منزل پر فائز ہے، معجزے کی حد تک پہنچا ہوا کلام، اس کو سید رضی نے چن کر یہاں پر ذکر کیا ہے. بہت لطافت ہے اس کے اندر. توجہ فرمائیں، خذل کیا ہے اور نصرت کیا ہے. ہم نے عربی چھوڑ دی ہے مدرسوں کے لیے اور انگریزی گھروں کے لیے انتخاب کر لی. عموماً بول چال میں ہم جتنی انگریزی استعمال کریں اتنے زیادہ فاضل ہیں ہم، اتنے زیادہ اپ ڈیٹ ہیں ہم، اتنے زیادہ پڑھے لکھے ہیں ہم، اتنے زیادہ ہم اعلیٰ سوسائٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور جنت کے لیے کوالیفائیڈ ہیں ہم. اور عربی بولیں کہتے ہیں یہ ملاؤں والی باتیں ہیں، یہ طالب علموں والی باتیں ہیں. عزیز من، عربی کلام خدا عربی میں ہے، زبان خدا ہے عربی، زبان رسول اللہ ہے عربی، زبان اہل بیت ہے عربی، زبان ائمہ معصومین ہے عربی، زبان دین ہے عربی. ہمیں اتنی عربی آنی چاہیے کہ ہم اس کو اپنے دین کی زبان کو سمجھتے ہوں کم از کم. لیکن یہ کیا دوسروں نے ہمارے ساتھ حشر کہ ہم شرمندگی محسوس کرتے ہیں, ننگ محسوس کرتے ہیں دین کی زبان میں, اور جتنا دین سے دوری اختیار کریں فخر کرتے ہیں اس بات پر کہ ہماری ابھی حالت بہتر ہوتی جا رہی ہے. پردہ کریں, عورتوں کو پردہ کروائیں تو وہ حیران ہوتی رہتی ہے کہ میں باہر کیسے جاؤں گی پردہ کر کے, شرمندہ ہوں گی, میں خواتین کے اندر جاؤں گی, مجلس میں, مجلس حضرت زینب میں جاؤں گی پردہ کر کے جاؤں, میں مجلس حضرت زہرا میں جاؤں, میں پردہ کر کے جاؤں, عورتیں دیکھیں گی مجھے, کہیں گی یہ پرانے زمانے کی کہاں سے اٹھ کے آ گئی ہے, پھر کیسے جاؤں, ایسے جاؤں کہ لوگ کہیں گے کسی بڑے اعلی خاندان سے آئیے, ایسے سے ہو کہ پتا چلے کہ کوئی بہت اپ ڈیٹ خاتون آئیے کوئی. جب پردہ آر بن جائے, جب دین آر بن جائے, جب دین کی زبان آر بن جائے, یہ یزید کر رہا تھا, دین کو آر, ننگ و آر بنا رہا تھا اور گستاخی کو باعث فخر بنا رہا تھا, بے حرمتی باعث فخر بن رہی تھی. یہ آج ہو چکا ہمارے ساتھ, مغربی تہذیب نے, میڈیا نے اور اس نظام تعلیم, یہ صہیونسٹی یہودی نظام تعلیم نے ہمیں اور ہماری اولاد کو آج اس حد تک پہنچا دیا کہ دین باعث شرم بن گیا ہمارے لیے اور بے دینی باعث فخر ہے. ایک بزرگوار مومن, مجھے ان کی بات یاد ہے, ابھی حوضہ عروۃ الوثقی جامعہ میں وہ تشریف لائے اور آ کر کہنے لگے کہ چند سال پہلے میرا بھی ایک بیٹا, اس کے ذہن میں یہ کھوپڑی میں یہ بات آ گئی کہ میں بھی مولوی بنوں, طالب علم بنوں. یہ بہت ہی مومن آدمی ہے, انہوں نے میرے سامنے ہاتھ جوڑے, کہتے ہیں میں نے اپنے بیٹے کے سامنے ہاتھ جوڑے کہ بابا اللہ کا نام لے, اللہ کا نام لے, جانے دے میری ناک نہ کاٹ, مولوی بن گئے میری ناک نہ کاٹ. خوب اگر آپ کا بیٹا آکسفورڈ میں ہوتا, اگر آپ کا بیٹا مثلا کسی یونیورسٹی میں ہوتا تو پھر بھی اس کو کہتے جانے دے میری ناک نہ کاٹنا, وہاں تو جو نہیں بھی سننا چاہتا اس کو بھی بتاتے ہیں کہ میرا بیٹا وہاں پڑھتا. بہت سارے لوگ ہیں ان کو نہیں ہماری اولاد سے دلچسپی, کہاں پڑھتے ہیں کہاں نہیں پڑھتے, پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے دونوں اپنے لیے, انہیں کوئی دلچسپی, لیکن ہم انہیں بھی ضرور سناتے ہیں جی ماشاء اللہ بیٹا یہاں پڑھ رہا ہے, بیٹی ادھر پڑھ رہی ہے, ابھی ان کا رشتہ فلاں جگہ ہونے والا ہے, فلاں جگہ ہو رہا ہے, فخر کے ساتھ بیان کرتے ہیں. لیکن اگر اس بیچ میں دین کی کوئی بات آ جائے اس کو چھپا لیتے ہیں, وہ دوسروں کے سامنے ذکر نہیں کرتے, شرم محسوس کرتے ہیں. دین سے بھی لامحالہ دور ہو جائیں گے. خزل قرآنی لفظ ہے, قرآن مجید میں بھی خدا ون تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا, میں عرض کروں گا چند آیات آپ کی خدمت میں حوالے کے طور پر. یہ چاروں لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوئے جو امیر المومنین کی اس حکمت, مختصر ترین حکمت میں موجود ہیں. میں تکرار کرتا ہوں ان الفاظ کو, ذہن میں رکھیں, حق, باطل, نصرت اور خزل, زال کے ساتھ, زے کے ساتھ نہ, زال کے ساتھ, خزل. عرب وہ بھیڑ یا بکری جو پیچھے رہ جائے ریوڑ سے, چلتے ریوڑ سے جو پیچھے رہ جائے اس کو کہتے ہیں خازل, پیچھے رہ گئی ہے جو. وہ حیوانات یا مادہ جانور, مثلا مادہ بھیڑ یا مادہ بکری, مادہ اونٹنی, جس کا بچہ ہو, بچہ چھوٹا ہو, ایک دو دن کا بچہ ریوڑ کے ساتھ جب جا رہا ہوتا ہے تو وہ اس بچے کی خاطر, چونکہ بچہ ریوڑ کے ساتھ, ریوڑ دوڑ رہا ہوتا ہے, بچہ دوڑ نہیں سکتا, بچہ آہستہ چلتا ہے, یا بچہ ہے اس کو ابھی یہ بھی سینس نہیں ہوتا کہ مجھے ریوڑ کے ساتھ رہنا ہے, وہ اپنی کھیل کود میں مشغول رہتا ہے, اور یہ ماں اس بچے کی وجہ سے ریوڑ سے پیچھے رہ جاتی ہے. عرب اس کو, اس اونٹنی کو یا اس بھیڑ بکری کو جو چلتے کاروان سے پیچھے رہ جائے بچے کی خاطر یا کسی اور وجہ سے، اس کو عرب کہتے ہیں یہ خازل ہے، خازلہ، ناقتن خازلہ، پیچھے رہ جانے والی اونٹنی، پیچھے رہ جاتی ہے ہمیشہ، پیچھے رہ جانے والی بھیڑ، پیچھے رہ جانے والی بکری۔ اس لفظ کو انہوں نے جو حیوانات میں استعمال کرتے تھے، اس کو انہوں نے انسانوں کے بارے میں بھی استعمال کیا۔ وہ انسان، وہ لوگ، وہ افراد نوع بشر سے جو کسی چلتے کاروان سے پیچھے رہ جائیں، کاروان جا رہا ہو اور وہ پیچھے رہ جائیں، الگ ہونا نا، یہ ذہن میں رکھنا۔ خزل، عربی زبان کی خصوصیت ہے کہ ہر حالت کے لیے الگ لفظ اس معنی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ تو آپ تقریروں میں، ذاکروں سے سنا ہوگا کہ گھوڑے کے لیے 70 الفاظ ہیں، شیر کے لیے مثلا 70 الفاظ ہیں، یا تلوار کے لیے 70 الفاظ ہیں۔ اب یوں نہیں ہے کہ ایک ہی تلوار کے 70 نام ہیں، نا، تلوار کی مختلف حالتیں ہیں، ہر حالت کے لیے الگ نام ہیں۔ مثلا تلوار لٹکی ہوئی، اس کو الگ نام ہے، تلوار نکلی ہوئی نیام سے، اس کا الگ نام ہے، تلوار نیام میں پڑی ہوئی، اس کا الگ نام ہے، تلوار تیز دھار والی ہو، اس کا الگ نام ہے، کن دھار والی ہو، اس کا الگ نام ہے، وہ تلوار جو جنگجو کے ہاتھ میں آ چکی ہو، اس کا الگ نام ہے، جو تانی جا چکی ہو، کھینچی جا چکی ہو، اس کا الگ نام ہے، جو چل رہی ہو، اس کا الگ نام ہے، جو چل چکی ہو، اس کا الگ نام ہے۔ یہ سب نام ہیں الگ الگ۔ اسی طرح شیر کے الگ الگ نام ہیں۔ ہم سمجھے سب سارے نام ایک ہی حالت کے ہیں نا، اسد بھی شیر کو کہتے ہیں، زیغم بھی شیر کو کہتے ہیں، یا فلاں بھی شیر، گھوڑے کے اسی طرح مختلف نام ہیں، چونکہ شیر کی مختلف حالتیں ہوتی ہیں، کبھی لیٹ رہا ہوتا ہے، سویا ہوا ہوتا ہے، اس وقت اس کو شیر نہیں کہتے، کبھی شکار کے لیے تیار بیٹھا ہوتا ہے، اس وقت اس کا الگ نام ہے، کبھی شکار پہ جھپٹ رہا ہوتا ہے، اس وقت اس کا الگ نام ہے، کبھی کسی اور حالت میں ہوتا ہے، سویا ہوا ہوتا ہے، اس کا الگ نام ہے، اسی طرح گھوڑا، اس کے الگ الگ نام ہیں، ہر چیز کے الگ، حالتوں کے الگ الگ نام ہیں۔ جدا ہونے کے لیے کئی لفظ ہیں عربی زبان میں، الگ ہونے کے لیے، الگ ہونے کے لیے ایک لفظ ہے شاذ، جو استعمال کرتے ہیں ہم اردو زبان میں، شاذ، کہ اکثر سنا گیا شاذ و نادر کہتے ہیں، شاذ و شاذ نا، شاذ، شاذ و نادر، نادر یعنی وہ کمیاب چیز جو بہت کم ملتی ہو، کہ کسی جگہ سے اکثر نہ ملتی ہو، اس کو نادر کہتے ہیں۔ شاذ اس چیز کو کہتے ہیں جو الگ تھلگ ہو، الگ ہو جائے کسی سے، پبلک کسی طرف ہو، یہ الگ چلا جائے، اس کو کہتے ہیں شاذ۔ یعنی وہ بکری ریوڑ کہیں اور بیٹھا ہوا ہو، ایک بکری کہیں اور چر رہی ہو، ریوڑ کہیں چر رہا ہو، بکری کہیں اور چر رہی ہو، اس الگ بکری کو کیا کہیں گے؟ شاذ۔ اس کو کہتے ہیں شاذ، اس کو خازل نہیں کہتے۔ جو چرنے میں دوسری بکریوں سے الگ ہو جائے، جو سوتے ہوئے دوسری بکریوں سے الگ سو جائے، جو کھاتے ہوئے دوسری بکریوں سے الگ ہو کے کھانا شروع کر دے، جو ریسٹ کے لیے دوسروں سے الگ ہو کے ریسٹ کرے، اس کو شاذ کہتے ہیں، اسے خازل نہیں کہتے۔ وہ اونٹنی جو کسی بھی وجہ سے الگ ہو گئی ہو کاروان سے، اپنے ریوڑ سے، اس کو شاذ کہتے ہیں۔ اور شاذ کے بارے میں بھی محاورہ بھی ہے، روایات میں بھی ہے، کہ شاذ نہ بنو، انسانوں کو بھی کہا گیا کہ تم شاذ نہ بنو، یعنی جماعت سے، ملت سے، امت سے کٹ کے الگ مت رہو، شاذ مت بنو۔ کہ شاذ لقمہ ذئب ہے، بھیڑیے کا لقمہ ہوتا ہے شاذ، بھیڑیا جب شکار کرنے آتا ہے، اس بکری پر حملہ نہیں کرتا جو ریوڑ کے اندر ہوتی ہے، اس پر حملہ کرتا ہے جو الگ تھلگ نظر آتی ہے۔ اس غمگین بکریاں عموماً دوسروں سے الگ ہو جاتی ہیں، وہی لقمہ بن جاتی ہیں اس کا، پریشان بکریاں۔ ہمیں بھی حکم ہے کہ آپ نے شاذ نہیں بننا، جماعت کے ساتھ رہو، امت کے ساتھ رہو، امت کے اندر رہو، الگ نہیں بننا تم نے، ملت سے کٹ کے نہیں رہنا، الگ تھلگ اپنا سلسلہ نہ بناؤ، تم شاذ مت بنو۔ ایک ہے خازل، خازل اور شاذ میں یہ فرق ہے، شاذ جدا ہونے، جدا ہوئی ہوئی شے کو کہتے ہیں، الگ چیز کو کہتے ہیں، لیکن خازل اس کو کہتے ہیں جو حرکت میں، سفر میں پیچھے رہ جائے، قدم ملا کے نہ چل سکے، ہمراہ و ہم سفر نہ بن سکے، نقش قدم پہ نہ جا سکے، اس کو خازل کہتے ہیں. جس کی حرکت رک جائے، کاروان حرکت میں ہو یہ رک جائے، اس کو خازل کہتے ہیں. جب جنگ ہوتی تھی عربوں میں، جنگجو تھے، قبائلی، قبائلی جہاں بھی ہوں جنگ ان کا مشغلہ ہوتا ہے، جنگ، وہ ضروری نہیں کہ جنگ کو کوئی بہانہ چاہیے ہو، جنگ ان کو لہو گرم رکھنے کے لیے. آج کل بھی قبائل ایسے ہی ہیں، ان کو لڑنے کے لیے بہانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اس وقت بھی وہ جنگ میں مشغول ہو جاتے ہیں. جب جنگ میں ایک قبیلہ، پورا قبیلہ ہی جنگ میں ملوث ہو جاتا تھا، جاہلیت کی جنگیں ایسی تھیں، کسی بھی بات پر جنگ شروع ہوتی تھی پورے قبیلے کو لڑنا پڑتی تھی وہ جنگ، اگر نہ لڑے تو وہ قبیلے میں ناک کٹ جاتی ہے، انسان نامرد سمجھا جاتا ہے کہ اس کے اندر مروت و مردانگی نہیں ہے، چونکہ یہ قبیلے کی جنگ میں شامل نہیں ہوا. قبائل اسی طرح سے قبائلی زندگی آج کل بھی ہے، اس تمدن متمدن دنیا کے اندر بھی قبائلی زندگی انسان نے محفوظ رکھی ہوئی ہے، اور قبائلی شعار، قبائلی نعرے، قبائلی معیارات سارے محفوظ رکھے ہوئے ہیں. قبائلی نعروں میں سے ایک نعرہ کیا تھا کہ کن اونن لاخی کا ظالمن او مظلوما، تجھے ہمیشہ اپنے بھائی کا مددگار ہونا چاہیے، ظالم ہے یا مظلوم، یہ نہ دیکھ حق پر ہے یا ناحق ہے، تجھے ہمیشہ اپنی بھائی کی مدد کرنی چاہیے. یہ جاہلیت کا، قبائلی جاہلیت کا نعرہ تھا. رسول اللہ نے آ کر فرمایا نا کن اونن للمظلوم، مظلوم کا حامی بن، تیرا بھائی ہے یا نہیں ہے، تیرا بھائی ہو یا دشمن، اگر مظلوم ہے تجھے اس کے ساتھ دینا چاہیے، تیری برادری کا ہے یا تیری برادری کا نہیں ہے یہ مت دیکھ، یہ دیکھ کہ یہ مظلوم ہے یا نہیں ہے. دینی شعار، دینی معیار قبائلی معیاروں سے ہٹ کر ہیں. قبائلی جنگوں میں جب ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کے ساتھ جنگ کرتا تھا، کوچ کا نقارہ بجتا تھا، اعلان ہوتا تھا کہ کوچ کرنی ہے، اس قبیلے کے خلاف جنگ کرنی ہے، سب نکل پڑتے تھے. بعض تو گھروں سے ہی نہیں نکلتے تھے، وہیں بیٹھ جاتے تھے، بہانہ کر لیتے تھے گھر میں نہیں ہے یا بیمار ہیں. بعض نکلتے تھے، چند قدم جاتے تھے ساتھ، لیکن پھر قدم ان کے رک جاتے تھے، سست پڑ جاتے تھے، خصوصاً جب یہ دیکھتے کہ سامنے والا قبیلہ زیادہ تکڑا ہے، زیادہ قوی ہے، وہ موت کے گھاٹ اتار دیتے، اس کے بچ کر آنا مشکل ہے، بہت سارے قدم سست پڑ جاتے. عرب ان افراد کو جو جنگ کے دوران اپنے قبیلے کو تنہا چھوڑ دیتے تھے، یعنی نکلتے تھے گھر سے لیکن نکلنے کے بعد قبیلے کے ساتھ حرکت نہیں کرتے تھے، میدان تک نہیں پہنچتے تھے، گھر سے نکلنے کے بعد میدان میں پہنچنے سے پہلے کہیں رک جاتے، عرب ان کو کہتے یہ انسان خازل ہے، خازل ہے یہ انسان. سب سے بڑا تانا اگر عرب کسی کو دیتے تو یہی تانا دیتے تھے کہ تم تو خازل ہو، یعنی تم اپنے خاندان کے خازل ہو، تم اپنے بھائی کے خازل ہو، تم اپنے قبیلے کے خازل ہو، یعنی تم نے جنگ کے اندر مشکل کے وقت، ضرورت کے وقت اپنے قبیلے کی مدد نہیں کی، تم نکلے لیکن مار کا سخت دیکھ کر تمہارے قدم رک گئے، سست ہو گئے اور تم الگ رہ گئے، پیچھے رہ گئے. تم مخذول، خازل اس کو کہتے ہیں جو رک جائے، پیچھے رہ جائے، مخذول اس کو کہتے ہیں جسے پیچھے رہ کر تنہا کر دیا جائے، آگے اس کو دھکیل دیا جائے اور پیچھے اس کا ساتھ نہ دیا جائے، اس کو کہتے ہیں مخذول. یہ بات ہم اردو میں، پنجابی میں، اپنے محاوروں میں استعمال کرتے ہیں، مختلف زبانوں میں کہتے ہیں کہ دوسرے کو آگے دھکیل دیا، میدان میں اتار دیا اور پیچھے اس کا ساتھ نہیں دیا. اس کا ساتھ بعضوں کو ہم آگے کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو مسو فرض کر لیں مذہبی جھگڑا ہے، ہم کسی کو جذبات دلاتے ہیں، وہ اس کو آگے کر دیتے ہیں، خود پیچھے بھاگ جاتے ہیں. جس کو آگے پولیس کے حوالے کر کے خود پیچھے سے ہٹ جائیں، دشمن کے سامنے کر کے خود پیچھے سے ہٹ جائیں، جس کو سخت حالات و مشکلات میں ڈال کر خود پیچھے سے ہٹ جائیں، اس تنہا چھوڑے گئے انسان کو مخذول کہتے ہیں. خاذل تنہا کر دینے والا، مخذول جس کو تنہا کر دیا گیا ہے. اب آپ دعائیں توجہ فرمائیں، آپ جو دعائیں خدا و تعالیٰ سے مانگتے ہیں، دعائیں قنوت میں مانگتے ہیں یا عام دعائیں تعقیبات نماز میں، ان تعقیبات نماز میں سے یہ دعائیں بھی ہیں. اللہم اخذل من خذل الدین، اے پروردگار تو اس کی مدد چھوڑ دے جس نے دین کی مدد چھوڑ دی ہے. اللہم اخذل من خذل الدین، اس قوم کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ پروردگارا یہ قوم، ہا اولاء القوم قد خذلنی، اس قوم نے مجھے تنہا چھوڑ دیا، میرا ساتھ نہیں دیا. یعنی خاذل کون تھے؟ خاذل وہ نہیں تھے جنہوں نے امام کی مخالفت کی. خاذل عبید اللہ نہیں تھا، خاذل یزید نہیں ہے. خاذل وہ لوگ تھے جنہوں نے خط لکھا، حمایت کا یقین دلایا، یقین دہانی کرائی، لیکن جب وقت آیا سید الشہداء کا ساتھ چھوڑ دیا. یہ خاذل امام حسین علیہ السلام ہے. سید الشہداء کے مظلومانہ القابات میں سے ایک یہ لقب ہے کہ سید الشہداء مخذول ہیں کوفیوں کی جانب سے، مخذول المسلمین، مخذول ہیں اس طبقے کی طرف سے جنہوں نے حمایت کا یقین دلایا لیکن حمایت نہیں کی. ان کے بارے میں دعا کرتے ہیں، اللہم مخذل من خذل، اللہم مخذل من خذل الدین، جس نے دین کو تنہا چھوڑ دیا تو بھی اس کو تنہا چھوڑ. اولیاء اللہ کی دعائیں ہیں. اگر بعض اوقات کسی کو یہ احساس ہو خدا میرا ساتھ نہیں دے رہا، خدا نے مجھے تنہا چھوڑ دیا، شاید کسی ولی اللہ کی دعا قبول ہو گئی ہے، کیونکہ اس نے یہ دعا مانگی تھی، اے پروردگار ہر اس انسان کو چھوڑ دے تو بھی جس نے تیرے دین کو چھوڑ دیا. کہ ایسا تو نہیں کہ میں بھی ان لوگوں میں سے ہوں، میں نے بھی دین خدا چھوڑ دیا اور کسی ولی اللہ نے دعا مانگی کہ اے پروردگار جس نے تیرا دین چھوڑ دیا تو بھی اسے چھوڑ دے، تو بھی اسے تنہا کر دے. یہ اصطلاح، یہ محاورہ عربوں کے اندر خاذل بہت بڑا تانا تھا، بہت بڑا تانا تھا. ہر زمانے میں ایک تانا اجتماعی سماجی حیثیت اختیار کر لیتا ہے. آج اگر کسی کو بہت بڑا تانا نہیں کہتے، بے غیرت ہے. شاید آج کل ختم ہونے والا ہے یہ، چونکہ بے غیرت ہونا کوئی اتنی بڑا تانا نہیں ہے. عنقریب ایسا دور آنے والا ہے کہ جب آپ لکھ کے خوبصورت الفاظ میں کارڈ بنا کے دوسروں کو کہیں گے کہ عالی جناب آپ بہت بے غیرت ہیں، اور وہ شکریہ ادا کریں گے اس اعزاز پر، آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں بے غیرت کہا. قدریں بدلتی ہیں نا، رسول اللہ نے پیشن گوئی فرمائی تھی کہ قدریں بدلتی رہتی ہیں اور قدریں میری امت کے اندر بدلیں گی. جب قدریں بدلیں گی تو کیا ہوگا؟ منکر معروف بن جائے گا اور معروف منکر بن جائے گا. آج ناصرین کو مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ناصرین دین خدا ان کے اوپر طعنہ و طنز کیا جاتا ہے. کیا کہتے ہیں؟ یہ ہر جگہ ٹانگ اس نے اڑائی ہوتی ہے. اور جو خاذل دین خدا ہو کہتے ہیں ماشاءاللہ کتنی بڑی واوقار شخصیت ہے، کسی مسئلے میں کوئی ٹانگ نہیں اڑاتے، اپنی پرسنالٹی شخصیت بچائی ہوئی ہے انہوں نے. خاذلین دین آج اتنے متہم نہیں ہیں، قدریں بدل گئی ہیں. آج اگر تانا دے کسی کو، بے غیرت، بے عزت، بے حیا، یہ تانے ہیں. عرب اگر کسی کو سب سے بڑا تانا دیتا تھا کہتا تھا خاذل، خاذل القوم، کیونکہ قبائل تھے، خاذل قبیلہ، خاذل خاندان، خاذل بھائی، خاذل برادری. لیکن جب دین آیا، دین نے آ کر معیارات بدل دیے. نصرت و خذل کو قدروں میں دین نے شمار کیا. نصرت دین نہ برادری کی نصرت، دین کی نصرت، اللہ کی نصرت. اور خزل تانا ہے، لیکن سب سے بڑا تانا یہ نہیں کہ تو نے اپنی برادری کو مشکل میں تنہا چھوڑ دیا، سب سے بڑا تانا دین نے آ کر یہ بنا دیا، تو نے دین کو مشکل کے وقت تنہا چھوڑ دیا. خازلین دین وہ طبقہ ہے جو خازلین دین رسول اللہ کے زمانے میں سامنے آئے، علی علیہ السلام کے زمانے میں سامنے آئے، امام حسن مجتبی علیہ السلام کے زمانے میں سامنے آئے. خازلین دین جنہوں نے دین کو چھوڑ دیا، آئمہ کو چھوڑ دیا. خازلین آئمہ، خازلین آئمہ، منکرین آئمہ اور ہیں. عرض کیا نا، ناسور کہاں ہوتا ہے؟ اپنے جسم پر ہوتا ہے. بیٹھ گھوڑے کو نکلا ہوا پھوڑا، ناسور میرا ناسور نہیں ہے، میرا ناسور وہ جو میرے جسم پر ہوتا ہے. خازلین آئمہ وہ نہیں ہے جو منکرین امامت آئمہ ہے، وہ تو آئمہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، وہ تو اہل بیت کو مانتے ہی نہیں ہیں. خازل امام کہاں ہوگا؟ خازل امام ہمیشہ امام کے ارد گرد ہی ہوگا، امام کے اپنے پیروکاروں میں سے ہی ہوگا، امام کی اپنی سپاہ میں سے ہی ہوگا. پیر والے کو خازل نہیں کہتے، اس کو منکر کہیں گے، اس کو معاند کہیں گے، اس کو عدو کہیں گے، اس کو دشمن کہیں گے، اس کے لیے اور بہت سارے الفاظ استعمال کریں گے، لیکن خازل جو قریب ترین ہو موجود. امیر المومنین متوجہ کر رہے ہیں عزیزان ہمیں، آپ کو پتا ہے کیوں امیر المومنین کی اتنی مظلومیت ہوئی؟ فرماتے ہیں خازلین کی وجہ سے ہوئی، خازلین نے مجھے تنہا چھوڑ دیا. کیوں امام حسن مجتبی علیہ السلام نے صلح کی؟ خازلین کی وجہ سے صلح کی، جنہوں نے امام کو تنہا چھوڑ دیا، اس میدان میں تنہا چھوڑ دیا جہاں تنہا چھوڑنے کا وقت نہیں تھا. سید الشہداء کیوں اس ستم کے ساتھ، ظلم کے ساتھ اور بربریت کے ساتھ سید الشہداء و آل حسین کو قتل کیا گیا؟ خازلین کی وجہ سے قتل کیا گیا. سب سے بڑا تانا ایک انسان کے لیے کہ وہ خازل بن جائے، دین نے آ کر یہ تانا عربوں میں پہلے سے تھا، عربوں میں خازل ہونا سب سے بڑی ننگ تھی. اعلان کر دیا جاتا تھا کہ فلان خازل قوم ہے، وہ خازل قوم کو بائیکاٹ کر دیا جاتا تھا، اس کے ساتھ لین دین ختم ہو جاتا تھا. یعنی منافق، یعنی خائن، یعنی بے غیرت، یہ ساری صفات خازل کے اندر تھی. کیوں؟ کہ کب انسان حق کو، اپنے امام کو اور اپنے دین کو تنہا چھوڑتا ہے؟ جب اس کے اندر بزدلی آ جائے، جب اس کے اندر بے غیرتی آ جائے، جب اس کے اندر بے حیائی آ جائے، جب اس کے اندر بے بصیرتی آ جائے، جب ساری منفی صفات اس کے اندر آ جائیں، یہ صفات اس کو اکساتی ہیں کہ دین کا ساتھ چھوڑ دے، حق کا ساتھ چھوڑ دے. لہذا پہلے جو لوگ خازل تھے، برادری کے خازل، قبیلے کے خازل، دین آ جانے کے بعد، اسلام آ جانے کے بعد خزل منفور رہا، لیکن خازل حق و خازل دین جو دین کو تنہا چھوڑ دیتا ہے، حق کو تنہا چھوڑ دیتا ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ آگاہ رہو مجھے کن لوگوں سے پالا پڑا ہوا تھا. ایک تو دشمن تھے، دشمن کی تعریف کی امیر المومنین نے، اپنے دشمن کی تعریف کی. مردانگی میں سے ایک مردانگی یہ بھی ہے کہ اگر دشمن کے اندر کوئی کوالٹی ہے تو اس کو مان لو کہ ہے. قدیم زمانے میں جب مردانہ گیمیں ہوتی تھی، پہلوانی اور اس طرح کی مردانہ گیمیں، یہ ڈیجیٹل گیمیں نہیں تھی کمپیوٹر کی، مردانہ گیمیں تھیں جب، یا جو سٹے بازی کی گیمیں، کرکٹ وغیرہ، کرکٹ نہیں تھا اس وقت، کوڑا کرکٹ، اس وقت مردانہ چیزیں تھیں ان کے اندر. اگر ایک پہلوان، اس کے اندر کوالٹی ہوتی، قدریں ہوتی، ویلیوز ہوتی، دوسرا پہلوان اس کے سامنے جا کر ادب، حریف ہوتے، رقیب ہوتے، کشتی لڑتے آپس میں، جی بسا یہ اس کو چت کر دیتا، لیکن اس کے باوجود چونکہ اس کے اندر کوئی کوالٹی موجود ہے لہذا اس کے سامنے خاضع ہوتا. یہ پہلوانوں کی اصطلاحیں ہیں فارسی زبان میں, ایک اصطلاح یہ عموماً پہلوانی کے کلچر والے لوگ استعمال کرتے ہیں جو فارسی زبان کا محاورہ بن گیا ہے, لنگ انداختن. وہ یہ کہتے تھے کہ اس کے سامنے تو فلاں نے لنگ اپنی ڈال دی. لنگ جو باندھتے ہیں, لنگوٹ, لنگوٹ کہہ لیں گے لنگ یا لنگوٹ, لنگوٹ ڈالنا, فلاں نے اس کے سامنے لنگوٹ ڈال دیا. لنگوٹ ڈالنے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ جو بھی اس فن کا بڑا استاد ہوتا, بڑا پہلوان ہوتا تھا, تو یہ پہلوان اٹھ کر اس کے سامنے لنگ پھیلاتا تھا. لنگوٹ, جو لنگوٹ پہلوان باندھتا ہے وہ لنگ اس کے سامنے جا کر پھیلاتا تھا تواضع کے طور پر. جس طرح ہوتا ہے نا کہ مثلا علمی دنیا میں اگر کوئی عالم اپنے استاد کی یا کوئی شاگرد اگر اپنے استاد کی تعظیم کرنا چاہتا ہے تو کیا کرتا ہے, اس کے سامنے اپنی دستار پھیلا دیتا ہے, اپنی دستار پھیلا دیتا ہے. ہوتا ہے عام جہاں قدیم روایتیں یا قدیم سنتیں کچھ جاری ہیں, کسی کے سامنے اپنی ٹوپی رکھ دینا, کسی کے سامنے پگڑی اپنی رکھ دینا, کئی علاقوں کے اندر ہے کہ اگر آپ پگ اتار دیں اپنے سار سے, معافی مانگتے ہوئے پگ اتار دیں, وہ خون بھی معاف کر دیں, چونکہ پگ اتارنا نہایت تواضع ہے. اگر کسی کے سامنے آپ نے اپنی پگ اتار دی, اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کے سامنے بالکل تسلیم ہو گئے, جھک گئے. لنگ انداختہ, چونکہ لنگوٹ ہی پہلوانوں کا شرف کا تمغہ ہوتا ہے, لہذا اس کے سامنے لنگوٹ بچھاتے تھے, وہ قدر کرتے تھے اس کی, کہ اس کے اندر یہ قد, اس کے اندر یہ کوالٹی موجود ہے. ہمیشہ ہے ایسے جن کے اندر مردانگی, وہ اعتراف کرتے ہیں کہ میرے دشمن کے اندر یہ کوالٹی موجود ہے. امیر المومنین نے بارہا اعتراف کیا کہ شامیوں کے اندر یہ کوالٹی موجود ہے, اپنے ساتھیوں کو کہا کیا کوالٹی موجود ہے, کہ وہ اپنی دھن کے پکے ہیں, وہ اپنے عزم کے پکے ہیں, باطل کے اوپر ایک ہیں. فرمایا میں ایک اپنے دس دے کر وہ ایک لینے کے لیے تیار ہوں. ہیں غلط, باطل کی راہ پر ہیں, لیکن باطل کی راہ پر اتنے استوار, اتنے محکم, اتنے مضبوط, اتنے پائیدار, اتنے متعہد ہیں کہ میں اپنے دس دے کر ان کا ایک لینے کے لیے تیار ہوں, اس تبادلے کے لیے تیار ہوں. دشمن کا امیر المومنین نے کہا کہ انہوں نے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے. فرمایا کہ ایک طبقہ ہے جس کا عنوان ہے خاذل, مرموز, نقاب پوش, وقت پر آ کر انہوں نے ساتھ نہیں دیا, حق کا ساتھ نہیں دیا انہوں نے. ان کے مقابلے میں ناصر, کہ جو ہر نبی کی حسرت, کہ خداوند تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں پہلے اللہ نے ناصر مانگے, ان تنصر اللہ ینصرکم, یعنی خدا بھی کہہ رہا ہے حال میں ناصر, کوئی ناصر ہے, خدائے غنی, خدائے قدیر, خدائے متعال, خدائے قہار, خدائے غالب, وہ خدا ناصر مانگ رہا ہے. ان تنصر اللہ, اللہ کی مدد کو اگر تم مدد کرو, اللہ تمہاری مدد کرے گا. ناصر خدا نے مانگے, ناصر ائمہ نے مانگے, ناصر انبیاء نے مانگے. ناصر مانگنا سنت خدا ہے, باوجود اس کے کہ اللہ کو کسی کی نصرت کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کو نصرت کی ضرورت نہیں, لیکن انسان کو ناصر بنانے کی ضرورت ہے. انسان ناصر بنے, دین کو ناصر چاہیے. لیکن یہ طبقہ جس کا امیر المومنین تعارف کروا رہے ہیں, فرماتے ہیں کہ یہ حق کے خاذل ہیں لیکن باطل کے بھی ناصر نہیں ہیں, باطل کی حمایت نہیں کی ان لوگوں نے. ہم تبرع کریں, کن کن سے تبرع کریں؟ تبرع یعنی دوری, بیزاری, لا تعلقی, لا تعلقی اختیار کریں. ان طبقات سے جن کے اوپر ائمہ نے کہا, جن کے اوپر دین کہہ رہے تبرہ کرو, تبرہ کرنے والوں میں سے جن کے اوپر تبرہ ہونا چاہیے, ان میں سے ایک گروہ خاذلین کا ہے, خاذلین حق, خاذلین دین, خاذلین ائمہ و خاذلین رسول اللہ و آل رسول تبرے کے مستحق ہیں. تبرہ سے مراد وہ نہ جو ہم نے رائج کر لیا ہے, یہ تبرہ نہیں ہے. تبرہ عربی لفظ, چونکہ بہت سارے ٹرمز عربی کی ہیں اور ان کا مفہوم اردو میں کچھ اور بن گیا ہے, ان میں سے ایک تولا اور تبرہ ہے. تولا کرتے ہیں, کیسے کرتے ہیں, نعرہ لگانے کو تولا کہتے ہیں اور لان کرنے کو ہم تبرہ کہتے ہیں. نہ عزیز من, یہ اردو میں تولا اور تبرہ ہے, یا ہندی تولا اور تبرہ ہے, قرآنی تولا اور تبرہ, چونکہ تولا اور تبرہ دونوں قرآنی احکام ہیں, فروع دین میں سے ہیں, عبادت ہے, واجبات میں سے ہے, تولا و تبرہ واجبات میں سے ہے, لیکن اپنے اصلی قرآنی مفہوم کے ساتھ, ہندی مفہوم نہ, قرآنی مفہوم کے ساتھ تولا و تبرہ واجبات میں سے ہے, ہر انسان کے لیے لازم ہے, چونکہ خود سنت خداوند تبارک و تعالیٰ ہے. خداوند تبارک و تعالیٰ نے اعلان کیا تولا کا و تبرہ کا, یعنی جن کو خدا نے کہا یہ میرے اولیاء ہیں یہ تولا خدا ہے, اور جن کے بارے میں خدا نے کہا کہ ان اللہ بری, خدا ان سے بری ہے, یہ تبرہ خدا ہے, یہ اللہ کا تبرہ ہے. رسول اللہ کی سنت ہے تولا و تبرہ, جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ میرے ہیں, یہ میرے اولیاء ہیں, یہ میرے پیروکار ہیں, یہ تولا رسول اللہ ہے, جن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑا رسول اللہ نے, یہ تولا رسول اللہ ہے, اور جن سے قطع تعلق کیا میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے, لکم دینکم ولی دین, یہ تبرہ ہے رسول اللہ کا. جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ میں تمہارے اعمال کا ذمہ دار نہیں, میں تمہارا ذمہ دار نہیں, یہ تبرہ ہے رسول اللہ ہے. ائمہ اطہار نے تولا و تبرہ کیا, ائمہ نے جن کو کہا یہ ہمارے ہیں یہ تولا ہے, اور جن کے بارے میں فرمایا ان سے ہمارا کوئی تعلق, یہ تبرہ ہے معصومین کا. تعلق ختم کر دینا, رابطہ کاٹ دینا, ناتا کاٹ دینا, اظہار بیزاری کرنا, اظہار لا تعلقی کرنا, ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں, یہ تبرہ ہے. وہ طبقہ جس سے تبرہ کی ضرورت ہے ان میں سے خاذلین سر فہرست ہیں. ظالمین سے لا تعلقی اختیار کرو, قاتلین سے لا تعلقی اختیار کرو, مشرکین و کفار سے لا تعلقی اختیار کرو, یہ قرآن کہہ رہا ہے. ستمگروں سے و ظالموں و تواغیت سے تبرہ اختیار کرو, لا کہو نہیں, یہ لا قطع تعلق کے لیے انہیں کہو, لا ہم نہیں مانتے, نہیں, انکار کرو ان کا, اور خاذلین دین سا دین سے تبرہ اختیار کرو. خاذلین دین یعنی جو وقت پڑنے پر دین کا ساتھ نہیں دیتے, دین سے استفادہ ہر طرح کا کرتے ہیں, حق سے استفادہ ہر طرح کا کرتے ہیں, فائدہ خوب اٹھاتے ہیں, جب دین کو نصرت کی مدد ہوتی ہے اس وقت دین کی نصرت کو نہیں پہنچتے, یہ خاذلین ہیں. جو بھی دین کی نصرت کو نہیں پہنچتے, سید الشہداء علیہ السلام نے اتمام حجت کی سب پر, بنو ہاشم پر, اہل مکہ پر, اہل مدینہ پر, حجاج پر, اہل قرآن و اہل نماز پر, قاریان و حافظان قرآن پر, اور علماء اسلام پر, ہر ایک کے اوپر فردن فردن اور گروہی شکل میں اور اجتماعی شکل میں جا کر اتمام حجت کی, اور پھر فرمایا کہ یاد رکھو خاذل اس وقت کون ہوگا. جب کاروان حسین یزید کے مقابلے میں نکلا, اس وقت ہر وہ شخص جو سید الشہداء کے ساتھ نہیں گیا لیکن امت سے, امت رسول سے اس کا تعلق تھا, وہ خاذل بن گیا. وہ خاذل بن گیا دین خدا. آج عزیزان ہم بہت کچھ بھگت رہے ہیں, خدا کسی کی دعا قبول نہ کرے, معصومین کی دعا ضرور قبول کرتا ہے, امام زمانہ کی دعا ضرور قبول کرتا ہے پروردگار. جب اولیاء اللہ یہ فرما دے اللہم احزنہم اے خدایا تو بھی تنہا چھوڑ دے ان کو, اپنے حال پر چھوڑ دے جس طرح انہوں نے حق اپنے حال پہ چھوڑ دیا ہے, جس طرح انہوں نے دین اپنے حال پہ چھوڑ دیا, تو بھی ان کو اپنے حال پر چھوڑ دے. یہ دعا خدا سن لیتا ہے, قبول کر لیتا ہے. آج وہ قوم ہے جن کو خدا نے اپنے حال پہ چھوڑ دیا, خدا نے ان کو مخزول قرار دیا, خدا ان کی نصرت و مدد کو نہیں پہنچ رہا, خدا ان کی مشکل حل نہیں کر رہا. انہیں غور کرنا چاہیے کہ یہ ایسا تو نہیں کہ یہ مکافات عمل ہو, یہ اس خذلان کا نتیجہ جو ہو جو ہم نے اختیار کیا دین کے مقابلے میں. وہ طبقات جو خاذل دین ہیں, فراوان ہیں, اور یہ بڑا رنج تھا امام معصومین علیہ السلام کی. ایک ایک معصوم کی زندگی میں اکثریت قاتلین کی نہیں تھی, اکثریت ظالمین کی نہیں تھی, اکثریت دشمنوں کی نہیں تھی, اکثریت پیروکاروں کی بھی نہیں تھی, اکثریت خاذلین کی تھی. جو زبانی طور پر حامی تھے لیکن عملاً حامی خاذل تھے. ایک ایک امام کے حالات زندگی بیان کیے جا سکتے ہیں آپ کی خدمت میں کہ کتنی بڑی تعداد خاذلین ائمہ کی تھی جو منسوب کرتے تھے اپنے آپ کو امامت کے ساتھ. آج ہمیں دیکھنا ہے عزیز ایمان, کہیں کوئی مارکا ایسا تو نہیں جس میں ہمارا ہونا ضروری ہے, اور جس میں ہماری شمولیت ضروری ہے, اور جس میں ہماری شرکت ضروری ہے. کوئی کاروان ایسا تو نہیں کہ جس کے ساتھ ہم سفر و ہم قدم ہونا ہمارے لیے ضروری ہے, لیکن شاید ہم اس میں شامل نہ ہوں, اور خدا نخواستہ کہیں خاذل کے عنوان کے تحت اور خوش بیٹھے ہوں کہ ہم مومن ہیں. کہیں حسین کو چھوڑ کر حج میں تو نہیں لگے ہوئے, کہیں حسین کو چھوڑ کر عبادات میں تو نہیں لگے ہوئے, کہیں حسین کو چھوڑ کر کاروان حسین کو چھوڑ کر تو زیارتوں میں مشغول نہیں, کہ کاروان حسین کو چھوڑ کر کسی کاروان کربلا کو چھوڑ کر کسی کاروان حسینی کو چھوڑ کر ہم کسی اور کام میں تو مشغول نہیں. اگر ہوئے تو خاذل سمجھے جائیں گے ہم, اور آج ہیں ایسے کاروان جن کا استغاثہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ. اور ان میں شمولیت ایسے ہی ہے جیسے لشکر علی میں شمولیت ہے, ان میں شمولیت ایسے ہی ہے جیسے لشکر امام زمان میں شمولیت ہے, ان میں شمولیت ایسے ہی ہے جیسے لشکر امام حسین میں شمولیت ہے. تاکہ کہیں خدا نخواستہ ہم خاذل نہ بنے, اور ہم خاذل بنے تو اللہ ہمیں خاذل بنا دے گا, مخذول کر دے گا, ہمیں خدا تنہا چھوڑ دے. پناہ مانگنی چاہیے خدا سے, اس دن کی پناہ مانگے, اس حالت کی پناہ مانگے جب اللہ ہمیں خذل کر دے, جب خدا ہمیں تنہا چھوڑ دے, اپنی نصرت اور اپنی مدد ہم سے لے لے اٹھا لے. سید الشہداء علیہ السلام نے بنو ہاشم کے نام اپنے پیغام میں کربلا مدینہ سے نکلتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ جو بھی میرے ساتھ آئے گا فَإِنَّهُ مَنْ لَحِقَ بِي اسْتَشْهَدَ, جو میرے ساتھ ملحق ہوگا میرے کاروان میں آئے گا شہید ہو جائے گا, اور جو میرے ساتھ نہیں آئے وہ من تخلف لم يبلغ الفتح, جس نے مجھے تنہا چھوڑ دیا وہ کبھی بھی آسائش نہیں پائے گا. جس نے مجھے تنہا چھوڑ دیا خدا اس کو تنہا چھوڑ دے گا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں عزیزان, یزید تو رسوا ہوا, قاتلین کربلا اپنے انجام کو پہنچے, ظالمین ہر ایک اپنے انجام کو پہنچے, لیکن وہ باب جو ہم نہیں چھیڑتے خاذلین کربلا جو نصرت حسین کو نہیں آئے, جنہوں نے یزید کا بھی ساتھ نہیں دیا, قتل کے لیے بھی نہیں آئے, بنو امیہ کے ساتھ بھی نہیں دیا, لیکن یہی گناہ ان کا کافی تھا. بنو امیہ کا ساتھ نہ دینا کوئی فضیلت نہیں, یہی کہ حسین کا ساتھ نہیں دیا خاذل شمار ہو گئے, اور چین کا دن اور آسودہ دن نہیں دیکھا انہوں نے, بہت ستم ان کے اوپر نازل ہوئے. کربلا کے بعد مبلغین پیغام کربلا جناب ثانی زہرا و جناب سید ساجدین علیہ السلام نے لوگوں کو یہی نقطہ بتایا، اے خاذلین کربلا، اے خاذلین امام، اے خاذلین حسین، اے خاذلین حق، جرم کیا ہے تم نے، اس پہ خوش نہ رہو کہ ہم غیر جانبدار بن کے بیٹھے رہے، ہم نے نہ حسین کا ساتھ دیا نہ یزید کا ساتھ دیا، تم خاذل حسین ہو۔ ان خاذلین میں سے ایک جو میں نے مجالس میں بھی عرض کی اور آپ جانتے بھی ہیں، سنتے بھی رہتے ہوں گے اہل ممبر سے، عبید اللہ ابن حر جوفی ہے، یہ خاذل امام حسین تھا۔ اس نے سنا امام کوفہ آ رہے ہیں، کوفہ میں جنگ ہوگی، میں اگر عبید اللہ کا ساتھ دوں، نوکری جاتی ہے، ملازمت ہاتھ سے جاتی ہے، اور اگر امام حسین کا ساتھ دوں تو ملازمت ہاتھ سے جاتی ہے، اگر عبید اللہ کا ساتھ دوں تو دنیا ہاتھ دین ہاتھ سے جاتا ہے، آخرت تباہ ہوتی ہے۔ لہذا اس نے پالیسی بنائی اپنی، توجہ فرمائیں، خاذلین دین کی پالیسیاں کیا ہوتی ہیں، عبید اللہ ابن حر جوفی کی طرح کہ اگر میں میدان میں اتر آیا، حق کا ساتھ دیا، میری ملازمت ختم ہو جائے گی، میری پوسٹ مجھ سے لے لی جائے گی، مجھے محکمے سے نکال دیا جائے گا، میری ملازمتیں خطرے میں پڑ جائیں گی، اور اگر ہم نے حکومت طاغوت کا ساتھ دیا، ہماری آخرت خطرے میں پڑ جائے گی۔ یہ خاذلین پالیسی بناتے ہیں، کیا پالیسی، لا تعلق ہو جاتے ہیں، غیر جانبدار ہو جاتے ہیں، اپنا بوریا بستر لے کر الگ ہو جاتے ہیں، اپنا خیمہ الگ کر لیتے ہیں، اپنا گروہ الگ بنا لیتے ہیں، اور گروہ الگ بنا کر اس گروہ کی پالیسی یہ ہوتی ہے کہ ہم تو ظالموں کا ساتھ نہیں دے رہے۔ یہ ظالموں کا ساتھ نہ دینا کو تمہاری فضیلت نہیں ہے، کیوں کہ تم حق کا بھی ساتھ نہیں دے رہے۔ یہ شخص کوفہ سے باہر آ گیا غیر جانبدار بن کر، ملازمت بچانے کے لیے اور دین و ملازمت دونوں بچانے کے لیے، عبید اللہ کی ملازمت، یزیدیت کی ملازمت، طاغوت کی ملازمت، اور محبت حسین دونوں بچانا چاہ رہا تھا۔ یہ رویے جو آج کل عام ہو چکے ہیں، جن کی طرف ہم متوجہ نہیں ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج کوئی شمر نہیں ہے، آج کوئی عمر سعد نہیں ہے، ممکن ہے نہ ہو کہ البتہ کئی ہیں، لیکن عزیزان وہ طبقہ دین جس کا گرفتار ہو چکا ہے، دین جس کے ہاتھوں اسیر ہو چکا ہے، اور جس کے ہاتھوں مذہب پائمال ہو رہا ہے، وہ حق جس کے ہاتھوں تباہ ہو رہا ہے، وہ خاذلین حق ہیں، جو حق بجانب بنے ہوئے ہیں، جو دین اپنائے ہوئے ہیں بظاہر، جنہوں نے دینی عنوان اپنے اوپر رکھا ہوا ہے، لیکن عملاً خاذل دین ہیں، عملاً دین کو چھوڑ کے تنہا بیٹھے ہوئے ہیں، غیر جانبدار بنے ہوئے ہیں، باقاعدہ اپنے منشور بنائے ہوئے ہیں، خاذلین حق، نام ناصرین میں لکھوایا ہوا ہے، توقع ناصرین والی ہے، ہے خاذلین حق۔ امام اس کے پاس گئے، یہ اپنے گمان میں چالاکی کر کے کوفہ سے باہر آ گیا تاکہ نہ حسین سے ملاقات ہو نہ عبید اللہ ابن زیاد سے ملاقات ہو، اور دونوں بچ جائیں، دین و دنیا دونوں بچ جائیں، لیکن اسے قضاء اس کی تھی کہ امام علیہ السلام نے کوفہ کا راستہ بدل کے اس راستے پہ چل نکلے جدھر اس کا خیمہ لگا ہوا تھا۔ امام اس کے خیمے کے قریب سے گزرے، دیکھا ایک تنہا خیمہ اس بیابان میں جہاں توقع نہیں ہے کوئی خیمہ لگا کے بیٹھے، امام نے کاروان رو کے قاصد بھیجا کہ یہ کون ہے، دیکھو معلوم کر کے کون ہے، یہ کیوں یہاں خیمہ لگا کے بیٹھا ہوا ہے۔ پوچھا گیا، آ کے اس نے بتایا قاصد نے کہ عبید اللہ ابن حر جوفی امام کا قدیمی دوست، حسین کا پرانا دوست، حسین علیہ السلام کا پرانا ماننے والا، پرانا صحابی، پرانا دم بھرنے والا، پرانا محب، یہ خیمہ لگا کے بیٹھا ہوا۔ امام نے کہا بلاؤ اس کو، جب بلانے گئے نہیں آیا، کہا میں اس لیے تو یہاں آیا ہوں تاکہ نہ آپ سے ملوں نہ آپ کے دشمنوں سے ملوں، اس وقت غیر جانبدار ہوں میں، اس وقت لا تعلق ہوں میں۔ امام خود چلے گئے اس کے پاس، جا کر اس کو ہدایت کی، اس کی آنکھیں کھولنے کی کوشش کی، اس کو متوجہ کرنے کی کوشش کی تاکہ اس حالت سے باہر آ جائے، لیکن نہیں آیا، اور اس نے کہا کہ میرے بجائے میرا گھوڑا لے جائیں، میرے بجائے میرا خیمہ یہ نیزہ لے جائیں، میری تلوار لے جائیں۔ شاعر تھا، اس نے شعر پڑھے، گھوڑے کی مد میں، تلوار کی مد میں اور نیزے کی مد میں شعر پڑھے کہ اس نیزے نے ابھی تک اتنے دشمنوں کے سینے چھلنی کیے، اس تلوار نے اتنی گردنیں کاٹی ہیں، یہ گھوڑا بڑا خیال کی طرح اور ہوا کی طرح دوڑتا ہے، سرپٹ دوڑتا ہے۔ امام علیہ السلام نے اس کو جواب دیا، وما کنت متخذ المذلین ازدا، اے خاذل دین، ہم کبھی گمراہوں سے مدد نہیں لیتے، تیرا مال، تیرے وسائل حسین کے کسی کام نہیں آ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تو ساتھ نہیں دے رہا، تیرے وسائل کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھکرا دیا امام نے، اور وہ خاذل دین ہی رہا، اور قیامت تک ایک عبرت بن گیا، قیامت تک متہم و مجرم حسین بن گیا، وہ مجرم حق بن گیا عبید اللہ ابن حر جو بھی۔ لیکن کتنی عبید اللہ ابن حر جوفی جو اپنے خیمے الگ کر کے آج کے اس زمانے کے اندر پھر حسین سے دور ہیں، پھر دین و دنیا دونوں بچانے کے چکر میں لا تعلق بن کے بیٹھے ہیں۔ یہ خاذلین دین ہے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے دیکھا کہ یہ خاذلین کی وجہ سے یہ کچھ ہوا۔ بی بی جب گئی کوفہ میں، کوفہ کا عجیب منظر، کوفہ شہر کا دیکھا، پہلے منادی کرائی گئی تھی کہ باغی آئے ہیں، توجہ فرمائی، ظلم کی انتہا تھی۔ کوفہ شہر کے اندر یہ منادی کرائی گئی تھی کہ خارجی آ رہے ہیں، شام میں اور کوفہ میں خارجی آ رہے ہیں، خارجی خوارج معاذ اللہ، جو دین سے باہر چلے جاتے ہیں۔ کہا کہ یہ دین سے باہر ہیں۔ امام وقت کو، آل رسول کو، حرم رسول کو یہ عنوان دیا گیا وہاں پر کہ وہ خاندان آ رہے ہیں جو دین سے، کیوں دین سے نکل گیا؟ توجہ فرمائیں، انحراف، انسان جب مسخ ہو جائے، فکر اس کی نابود ہو جائے، کہاں جا پہنچتا ہے؟ کیوں خوارج ہیں؟ کہنے لگے اس وجہ سے خارج ہو گئے، خوارج ہو گئے کہ انہوں نے امام وقت، حاکم وقت و خلیفہ وقت کے خلاف قیام کیا ہے۔ چونکہ تعلیمات دین میں ہے کہ جو بھی امام کے خلاف قیام کرے وہ خارجی ہے، خوارج کو اسی وجہ سے خوارج کہتے ہیں کہ انہوں نے امام علی علیہ السلام کے خلاف قیام کیا ہے، وہ خوارج ہیں، دین سے باہر ہیں۔ انہوں نے وہی جملہ استعمال کیا آل علی و آل رسول کے بارے میں، یعنی یہ وہ مسلمان تھے کوفہ کے اندر اور شام کے اندر، کوفہ میں بھائی یہ مخالفین موجود تھے، لیکن جبرن ظلم کی وجہ سے انہیں بھی یہ کہنا پڑا کہ یزید خلیفہ ہے، یزید حاکم ہے، امام ہے، اور حسین امام کے خلاف قیام کر رہا ہے۔ یہ عنوان دیا گیا، باغی جنہوں نے بغاوت کی ہے حکومت کے خلاف، لوگوں کو اکٹھا کیا، جمع کیا، بازار کوفہ میں رش لگ گیا، گلیوں میں لوگ کھڑے ہو گئے جہاں سے گزرنا تھا کاروان اہل بیت کو۔ جب بی بی یہ کاروان لے کر بازار میں داخل ہوئی، ایک عجیب منظر تھا وہاں پر، بہت عجیب منظر۔ بی بی نے دیکھا کیا منظر ہے کہ تمام خاذلین حق یہاں جمع ہیں، حق کو تنہا چھوڑ دینے والے جمع ہیں۔ آئے تھے باغیوں کا تماشا دیکھنے، لیکن پہچان لیا، بہت ساروں نے پہچان لیا، نو کے سنا پہ موجود سر پہچان لیے، اور توک اور بیڑیوں میں اسیر پہچان لیے، بعضوں نے سربرہنا بیویاں پہچان لی، بعضوں نے وہ چھوٹے چھوٹے بچے پہچان لیے، پہچان لیے، جو ہی پہچانا رونا شروع کر دیا، آہ بکا شروع کی۔ جب ان کی آہ بکا دیکھی جناب زینب سلام اللہ علیہا نے، بنت علی کو جنان آیا، روک لیا کاروان، رک جاؤ، الا یا اہل الکوفہ، خطاب کیا، اے کوفہ والو، علی کی بیٹی کا خطبہ سنو، تم سے کچھ کہنا چاہتی ہے. روایت میں بازار میں بالکل سناٹا چھا گیا. بی بی نے خطبے کا آغاز کیا اور انہیں متوجہ کیا کہ اے خازلین دین، اے خازلین امام، اے خازلین رسول و حرم رسول، تمہیں معلوم ہے تم نے کیا گناہ کیا؟ وہ قاتل نہیں تھے، تماشا دیکھنے آئے تھے. بی بی نے ایسا پرجلال خطبہ کربلا میں نہیں دیا. حسین علیہ السلام نے دیے خطبے، لیکن زینب نے کوئی خطبہ کربلا میں نہیں دیا، کوفہ میں آ کر پہلا خطبہ دیا. جب گروہ و نسل خازلین دیکھی، ان کو متوجہ کیا. بی بی نے خطبہ جب شروع کیا، روایات میں ہے خطبہ سننے والوں میں ایک نابینا بھی خطبہ سن رہا تھا، ایک بوڑھا نابینا خطبہ سن رہا تھا. خطبہ سن کے اپنے ارد گرد لوگوں کو کہتا ہے، عجیب بات ہے، میرے مولا کو گزرے ہوئے بڑا وقت گزر چکا ہے، اس دنیا میں علی موجود نہیں ہے، کہ آج علی کا خطبہ میں کیسے سن رہا ہوں؟ کہ کون ہے جو علی کا خطبہ آج بازار کوفہ میں، اسی کوفہ میں، انہی بازاروں میں جہاں علی خطبے دیتے رہے، کون خطبہ دے رہا ہے؟ کہتے ہیں لوگوں بتاؤ مجھے، یہ علی کا کوئی بیٹا آ گیا؟ لوگوں نے بتایا، نہ نابینا، علی کا بیٹا نہیں، علی کی بیٹی خطبہ دے رہی. کہنے لگا سبحان اللہ، علی کے تو بیٹے بھی تھے، علی کے بیٹے حسن تھے، علی کے بیٹے حسین تھے، کیا علی کے بعد امارت ان کو نہیں ملی؟ علی کے بعد وہ امیر نہیں بنے جو بیٹی تخت پر بیٹھ کر آ کر بازاروں میں خطبے دے رہی ہے؟ سننے والوں نے کہا، نابینا، علی کی بیٹی امیر بن کر کوفہ نہیں آئی، اسیر ہو کر کوفہ آئی، اسیر ہو کر خطبے دے رہی ہے. تعجب سے کہتا ہے، لوگوں کیسی باتیں کرتے ہو، میرے مولا کی بیٹی اسیر ہو کر اور اسارت کے عالم میں خطبے دے رہی ہے. اس وقت حسرت کرتا ہے، اے کاش میری آنکھیں ہوتی، میں بھی دیکھتا اپنے مولا کی اولاد آئی ہے، میں بھی دیکھتا اپنی آنکھوں سے، چونکہ جو تم بیان کرتے مجھے یقین نہیں آتا. یہ سن کر ان لوگوں نے کہا، اے نابینا، جا کر اللہ کا شکر ادا کر، تیری آنکھیں نہیں ہیں، اے کاش ہماری آنکھیں بھی نہ ہوتی، اے کاش ہم سب نابینا ہوتے اور یہ منظر نہ دیکھ سکتے. رو کر کہنے لگا، کیوں ایسی دعائیں مانگتے ہو؟ آپ کی آنکھیں تو جمال اولاد علی سے منور ہو رہی ہے. کہنے لگے، اے نابینا، جو منظر ہم دیکھ رہے ہیں خدا کسی کو نہ دکھائے. رو کر کہتے ہیں، جلدی بتاؤ کیا دیکھ رہے ہو؟ بیان کرنے والے نے کہا، ہم دیکھ رہے ہیں کہ حسین ابن علی کا سر نوکے سے نا پر ہے، علی کی اولاد کا سر نوکے سے نا پر ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ حسین کا بیٹا علی زین العابدین تو کو زنجیر میں جکڑا ہوا اسیر بن کر بازار میں جا رہا ہے، اور اے نابینا، ہم دیکھ رہے ہیں علی کی بیٹیوں کے سروں پر رضا نہیں ہے، علی کی بیٹیوں کے ہاتھ پسے گردن بندے ہیں، اور علی کی اولاد ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں جن کی گال سرخ ہو چکے ہیں، جن کے کانوں سے خون ٹپک رہا.
اللہ لعنۃ اللہ علی الظالمین، فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم بحق اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله 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 يا الله. پروردگارا، بحق محمد وآل محمد ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مومنین کے سے اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما، جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما، بانیان مجلس، شرکاء مجلس کے جو مرحومین اس دنیا سے رحلت کر گئے ہیں انہیں جوار معصومین میں مقام نصیب فرما، ان سب کے گناہ صغیر و کبیرہ کو معاف فرما. پروردگارا، بحق محمد و آل محمد، جو مومنین مریض ہیں انہیں شفائے کاملہ نصیب فرما، جن مریضوں کے لیے التماس دعا کی گئی انہیں جلد جلد جل شفائے عاجلہ نصیب فرما، جو ملتمس سے دعائیں ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما، جو صاحب حاجات ہیں ان کی حاجات کو پورا فرما، جو کسی مشکل و مصیبت میں گرفتار ہیں ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما۔ پروردگار آب حق محمد و آل محمد، امت مسلمہ کے اندر اتحاد و اتفاق برقرار فرما، تمام امت مسلمہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما، امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما، تمام مظلوم ملتوں کو نجات عطا فرما، ملت مظلوم فلسطین کو آزادی نصیب فرما، ملت مظلوم کشمیر کو رہائی عطا فرما، ملت مظلوم بحرین کو نجات عطا فرما، آل خلیفہ کو نیست و نابود فرما، ان کے حامیوں اور سرپرستوں کو رسوا فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد حزب اللہ کو کامیابی نصیب فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ملک کے اندر امن و امان برقرار فرما، دہشت گردی فرقہ واریت فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما، ان کے حامی اور سرپرستوں کو رسوا فرما، عزاداران سید الشہداء علیہ السلام جہاں کہیں بھی ہیں بالخصوص سعودی عرب میں، بحرین میں، عراق میں، افغانستان و پاکستان میں، ان کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما۔ پروردگارا دشمنان عزاداری و تشیع اگر لائق اصلاح نہیں ہیں ان کو نیست و نابود فرما۔ پروردگارا بحق محمد و آل محمد اپنے ولی حق ولی اللہ العظم عجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عنایت فرما، تمام مرحومین کے لیے بالخصوص شہداء کے لیے و بالاخص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ۔